السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة النبا. نبا کا مطلب ہوتا ہے بڑی خبر، اہم خبر. اب جتنی بھی تیسرے پارے کی صورتیں آئیں گی اس میں جو سورت کا نام ہے وہی آپ کو آیت میں مل جائے گا، لہذا ہر دفعہ ہم سورت شروع کرنے سے پہلے اب سورت کا نام ڈسکس نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہمے گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں، ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اشارہ ہے قیامت کی خبر کی طرف، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے آنے سے لوگوں کو خبردار کیا تو لوگ بہت حیران ہوئے. اس زمانے میں اہل کتاب میں سے عیسائی موجود تھے، یہود موجود تھے، مشرکین مکہ تھے، ان سب کے اپنے اپنے عقائد تھے قیامت کے بارے میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے کو جب انہوں نے سنا تو یہ بہت حیران ہوئے اور لوگوں میں آپس میں گفتگو ہونے لگی. فرمایا کہ وہ تو آ کر رہے گی اور تم پھر جان لو گے. الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے یعنی جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا ہمارے لیے بسائی ہے اس کی رنگینیوں اور اس کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے. جب ایسٹرونٹس اوپر فضا میں گئے، اسپیس میں گئے، خلا میں گئے اور وہاں سے انہوں نے دنیا کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اتنی خوبصورت دنیا کو چھوڑ کر آخر انسان کہیں اور کیوں جانا چاہتا ہے؟ آپ آسمان کے رنگ دیکھیے، کتنے خوبصورت اور کتنے سودنگ ہوتے ہیں انسان کے لیے. نیلا رنگ یا سفید رنگ یا سرمئی اس میں ہوتا ہے، یہ سارے رنگ وہ ہیں جو انسان کی نفسیات پر، اس کے اعصاب پر بہت اچھا اور سودنگ اثر ڈالتے ہیں. اگر آسمان سرخ ہوتا یا پرپل ہوتا یا کوئی بہت تیز گلابی رنگ کا رہتا تو اعصاب پر انسان کے ٹینشن طاری رہتا. کبھی انسان پریشان ہو، اپسیٹ ہو تو آپ دیکھیں کہ باہر جا کر کتنا سکون ملتا ہے. مدر نیچر کہا جاتا ہے اس کو. روتے ہوئے بچے کو اگر آپ باہر لے جائیں تو وہ باہر جا کر جب ہوا اس پر لگتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. کوئی ایئر ریفریشنر جو ہم اپنے گھروں کے اندر چھڑکتے ہیں وہ پھولوں کی خوشبو جیسا اچھا نہیں ہو سکتا. کسی اے سی کی ٹھنڈک، ٹھنڈی ہوا جیسی اچھی ہو نہیں سکتی. ان تمام نعمتوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ نعمتیں اسی طرح چلتی رہیں گی، بلکہ ان کا حساب بھی دینا ہوگا. تو جو نعمت استعمال کرے سوچ لے کہ اللہ کو اس کا جواب بھی دینا ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. سورج کا ذکر کیا گیا. اسی سورج کی گرمی سے پانی بھاپ بنتا ہے، بادل اٹھتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، فوٹو سنتھسس پودوں میں ہوتا ہے اور اس سے پھر ہم کو آکسیجن ملتی ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی. تم فوج در فوج نکل آؤ گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا. آج یہ آسمان جو ہمارے سروں کے اوپر تنا ہوا ہے، جو ہمیں بہت سے خطرات سے بچانے والا ہے، اس کو ہٹا دیا جائے گا. آسمان کی حفاظت ہٹا دی جائے گی، اس لیے کہ دنیا میں جو لوگوں پر آفت آئی ہوئی ہوگی، جو قیامت برپا ہوگی، اس سے بڑی آفت تو کہیں اور آسمان سے آ نہیں سکتی. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے اور خالی انسان کے اپنے اعمال اس کے محافظ ہوں گے. ان اعمال کو جن کو کر کے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا ہوگا، کوئی آسمان اس کو کسی آفت سے بچا نہ سکے گا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے. اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے. لِلطَّاغِينَ مَآبًا، سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے، بس کچھ ملے گا تو گرم پانی اور زخموں کا دھون، ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے. دعا کریں اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے نجات دے دے. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے جام، وہاں کوئی لغ اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے. جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور اس کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں. جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، نہ کوئی بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے دے اور جو ٹھیک بات کہے. ذالک الیوم الحق، وہ دن برحق ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے. اوپن آفر ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، یہ ساری جنت کی نعمتیں تمہارے ہی لیے بنائی گئی ہیں، تم بس وہ راستہ اختیار کر لو جو سیدھا جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. اللہ کا قرب حاصل کر لو، اور اللہ کا قرب فرائض پورے کر کے حاصل کیا جاتا ہے. پھر نوافل کی کثرت سے درجوں کی بلندی حاصل کر لو. ایسا نہ ہو اس سیدھے راستے کے سفر میں انسان کہیں بھٹک جائے یا کہیں ٹھٹک کر کھڑا ہو جائے، بلکہ آخری لمحے تک آخری سانس تک محنت کرتا رہے. اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور کافر پکار اٹھے گا کاش میں خاک ہوتا. سورۃ النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں. مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر فرشتوں کا ذکر ہے، اور کیا ڈوب کر کھینچتے ہیں؟ کافر کی جان، اندر گھس کر اس کی جان نکال لیتے ہیں. جب کافر جانکنی کے عالم میں ہوتا ہے اور جب وہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اس کی جان اس کے جسم کے اندر چھپتی رہتی ہے، اندر گھسنا چاہتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی. پھر وہ اندر غوطہ لگا کر اور ایک ایک مسل سے، ایک ایک فائبر سے، ایک ایک نرو، ایک ایک آرٹری سے اس کی جان کو کھینچ کھینچ کے باہر نکالتے ہیں. جیسے حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ریشم کے کپڑے میں کانٹوں بھری شاخ ڈال کر اور کھینچ لی جائے، تو کیسے آپ دیکھتے ہیں نا وہ تار تار کھینچتے ہیں، اس طرح جان نکلتی ہے. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور جو آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں، یہ مومن کی جان نکالنے کا حال بتایا جا رہا ہے. مومن تو ویسے ہی تیار ہوتا ہے جانے کے لیے، کافر تو دنیا سے اتنا اٹیچ ہوتا ہے پھر نکالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اس کی جان کو. مومن دنیا سے ڈیٹیچ ہوتا ہے، وہ پہلے ہی تیار ہوتا ہے تو اس کی جان اور روح کی گرہ بہت آسانی سے کھل جاتی ہے، آہستگی سے نکال لیتے ہیں جیسے مشکیزے میں سے ایک پانی کا قطرہ ٹپک جائے. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں. مختلف فرشتوں کے کام ہیں جو یہاں بتائے جا رہے ہیں. فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ کرنے کے لیے پوری کائنات میں پھیلے رہتے ہیں. اسی طرح لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا لوگوں کا عمل ہے, اس پر بھی فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک اپنی وہ گواہی پہنچا دیتے ہیں. متفقن علیہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی ملائکتا یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر. اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہوئے راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں. جب وہ کسی ایسی جماعت کو پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں, ادھر آؤ, یہاں تمہاری حاجت یعنی مطلوبہ چیز ہے. جیسے یہاں پر ہم جمع ہیں, اللہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں, یہاں بھی فرشتے موجود ہیں. فرشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے, سنا سنایا جا رہا ہے, وہ یہاں آ کر ٹھہر گئے ہوں گے. اور پھر وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں, دوسرے فرشتوں کو بھی صدا دیتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ. بس وہ ان کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, کور کر لیتے ہیں. لہذا جب اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو تو انتہائی خاموشی, انتہائی سکینت اور سکون کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور پوری توجہ اپنے رب کے پاس, اس لیے کہ اب اللہ کے پاس ہماری گواہی جا رہی ہوگی. تو جب اللہ کے پاس ہماری گواہی پہنچے تو ہم دل, جان, دماغ, زبان, ہر چیز سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور ہمارا دھیان کہیں بھٹک رہا ہو. پھر وہ آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. بس جب وہ وہاں سے فارغ ہو کر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ وہ خوب جانتا ہے, میرے بندے کیا کہتے تھے؟ آپ نے فرمایا, فرشتے جواب دیتے ہیں, وہ تیری تسبیح و تکبیر اور تیری تحمید و تمجید کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں, اللہ کی قسم, انہوں نے تجھے دیکھا تو نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ یعنی کہ غیب میں ہوں, دیکھا نہیں تو میری محبت میں جمع ہو گئے, اور کہیں دیکھ لیتے مجھے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ آپ نے فرمایا, فرشتے عرض کرتے ہیں, اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کریں, اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی اور اس سے بھی زیادہ تیری پاکی بیان کرتے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے, وہ کیا مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, فرشتے جواب دیتے ہیں, وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے, کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, نہیں, اللہ کی قسم اے رب, انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرمایا, فرشتے کہتے ہیں, اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس کے لیے ان کی حرص اور طلب اور زیادہ شدید ہو جائے اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے, وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. فرمایا, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے, کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرمایا, فرشتے عرض کرتے ہیں, نہیں, اللہ کی قسم, انہوں نے اسے دیکھا تو نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اگر وہ اسے دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ فرمایا, فرشتے عرض کرتے ہیں, اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس سے کہیں زیادہ دور بھاگیں اور اس سے کہیں زیادہ ڈریں. فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بس میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا. آپ نے فرمایا, فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے, ان میں فلاں آدمی جو تھا وہ ان میں سے نہیں تھا, وہ تو صرف ایک کام کے لیے آیا تھا کہ ان کے ساتھ مجلس میں ذکر کرنے بیٹھ گیا, یعنی کسی اور نیت سے آیا تھا, جب اس نے مجلس دیکھی تو ان میں شامل ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ اللہ کو یاد کرنے والے ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اب یہ گواہی کس دن کام آئے گی؟ بہت اہم گواہی, بڑی بات, بڑی امپورٹنٹ گواہی. یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة. جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا, کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے, نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ. یہ لوگ کہتے ہیں, کیا واقعی ہم پلٹا کر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے, یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی. یہ بات آ کر کیا کرتے تھے مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، قیامت کو تو وہ جھٹلاتے تھے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن یہاں جس انداز سے بات پیش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک خوف تھا، ان کے اندر ایک دھڑکا لگا تھا کہ ہو سکتا ہے آ جائے، قیامت کے بارے میں سوچتے تھے، پھر اپنے اعمال کے بارے میں سوچتے تھے، تو ان کو ڈر سا تو لگتا تھا کہ اگر یہ قیامت آ گئی تو ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں جو ہم کو فائدہ دیں۔ اور یہ جو یہاں تصویر کھینچی جا رہی ہے بالکل حقیقت پر مبنی ہے، کوئی کتنا بھی اسکیپٹک کیوں نہ ہو، کیسا بھی اگنوسٹک کیوں نہ ہو، کیسا بھی ایتھسٹ لا خدا اللہ کا انکار کرنے والا کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی زندگی میں، کبھی نہ کبھی تو اس کے دل میں یہ دھڑکا آتا ہے کہ اگر اللہ نے حساب لے لیا، اگر واقعی قیامت ہوئی تو ہوگا کیا۔ تو قیامت کا انکار اور اس کی طرف سے لاپرواہ ہو کے زندگی بسر کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، کوئی عقل والوں کا رویہ نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے، فقل هل لك الى ان تزكى، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے۔ یعنی نرمی سے بات کی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے، ٹٹولا فیل کیا ذرا سا اس کو، اس کے اندر کوئی خیر ہے۔ برے سے برے آدمی کے دل میں بھی کبھی نہ کبھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اعلیٰ صفات میرے اندر پروان چڑھیں، میں اپنے رب کا پیارا ہو جاؤں، میرا رب مجھ سے محبت کرنے لگے۔ لیکن اس کے اندر ٹھیک ہونے میں بنیادی چیز کسی کی تبلیغ نہیں ہوتی، کسی آؤٹ سائڈ سورس کی ضرورت نہیں ہوتی، آؤٹ سائڈ سورس کام نہیں آتا۔ ایمان باہر سے اونڈیلے جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان کا سرچشمہ اندر ہوتا ہے۔ اندر جب ارادہ پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان ہدایت پا لیتا ہے، تو ارادہ مین چیز ہے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا تو گناہ کرتے ہوئے ڈر لگے گا، جو ڈرے گا وہ بچے گا، جو نہیں ڈرے گا وہ نہیں بچے گا۔ اب بعض لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں ان کے اندر یہ خوف تو پیدا ہوتا ہے، تو اس کے دو ریئیکشنز ہوتے ہیں، دو نتائج نکلتے ہیں اس خوف کے۔ یا تو اس خوف کی وجہ سے لوگ وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں جس کا کہ ڈر ہوتا ہے، گناہ چھوڑ دیتے ہیں، یا وہ قرآن سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قرآن سننا چھوڑنا یہ تو فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے، بہتر ہے کہ انسان قرآن سنتا رہے سنتا رہے اور اپنا تزکیہ کرتا رہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا، پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب یہ دعویٰ جو کہ فرعون نے کیا تھا، یہ ہر انسان کا نفس دعویٰ کرتا ہے جب کسی پکارنے والی کی پکار جو اللہ کی طرف پکار رہا ہو انسان کے کان پہ پڑتی ہے اور وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے، محنت مشقت کر کے اپنے آپ کو اللہ کا پیارا بنانا چاہتا ہے، تو نفس نہیں مانتا۔ نفس کو تو عادت ہو گئی ہوتی ہے سہل پسندی کی، آرام تلوی کی، گناہوں کی، معصیت کا چسکا لگ گیا ہوتا ہے اس کو۔ اب اسے پتا ہوتا ہے نفس کو کہ ٹھیک ہونے میں تو بڑی محنت پڑے گی، بہت سی خواہشات کو دبانا پڑے گا، تو نفس اندر سے آواز لگاتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میری بات مانو، کیا کرنا ہے فجر کے لیے اٹھ کے سوتے رہو، مجھ کو نہیں اٹھنا، جسم گوارا نہیں کرتا کہ مشقت اٹھائے اور نیند چھوڑے۔ تو اس نفس کو بھی ہمیں پہچاننا ہے، کچھ کم بڑا فرعون نہیں ہے۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ یہ اللہ کا ڈر اتنی قیمتی چیز ہے، یہ پری ریکویزٹ ہے، یہ ضروری شرط ہے اگر انسان کو ہدایت چاہیے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اتنا خوش قسمت دل، اور جس دل میں اللہ کا خوف نہیں وہ بہت محروم، بہت بدقسمت دل، اور جس کے اندر خوف ہے وہ جلد یا دیر انشاءاللہ ہدایت پا لیں گے۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ والارض بعد ذلك دحاها، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھا دیا۔ دحا شترمرغ کے انڈے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور سائنسی حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا پہلے کہ دنیا فلیٹ ہے، چپٹی ہے۔ اس کے بعد جب سائنس نے ترقی کی تو کہا کہ دنیا گول ہے۔ یہاں بتا دیا کہ نہ فلیٹ ہے نہ گول ہے، بلکہ سفیرائیڈل ہے، انڈے کی طرح ہے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یوم یتذکر الانسان ما سعا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا۔ قیامت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ طامت الکبرا، مٹا دینے والی، ختم کر دینے والی۔ اب انسان کو یاد آئے گا، اس کا مطلب ہے آخرت میں جب اٹھیں گے تو پورے شعور کے ساتھ اٹھیں گے، کنٹینیوٹی آف کانشیسنس ہوگی، خوب پتا ہوگا میں کون ہوں اور ہم کیا کر کر آئے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کا احساس ہوگا۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یعنی اللہ کی غفاری اور رحم کی شانیں سرکش لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ اب اگر ہم یہ جج کرنا چاہیں کہ کیا ہم نے دنیا کو ترجیح دی ہے آخرت پر، تو سب سے پہلے آپ اپنی دعاؤں کا جائزہ لیجئے۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ دنیا کی بھی ضرور دعا مانگیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ فقط اور فقط صرف اور صرف دنیا ہی دنیا مانگی جا رہی ہو اور آخرت کی طرف توجہ نہ ہو۔ عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں، اور کوئی جا رہا ہو تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ کیا مانگو؟ ایک نظر اپنی دعاؤں پر ڈالیے، اور پھر دوسری نظر ڈالیے اپنی مصروفیات پر۔ کیا پریفرنس ہے زندگی کی؟ کیا مصروفیات ہیں؟ مین ایم کیا ہے؟ ایم آف لائف کیا ہے؟ زندگی کا ہدف کیا بنایا ہے؟ دنیا کو حاصل کر لینا وہ تو مٹ جائے گی، تما یا تمو کہتے ہیں مٹا دینے کو، لیول کر دینے کو، برابر کر دینے کو، یہ تو بچنے والی نہیں ہے۔ آخرت ہے جو کہ باقی رہنے والی ہے۔ آج ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں میں مسلمانوں کے گھر ہیں، وہاں اسرائیلیوں کے بلڈوزرز آتے ہیں اور سب گھر لیول کر کے، برابر کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب کسی کو پتا ہو کہ بلڈوزر آنے والا ہے اور گھر بلڈوز ہونے والا ہے، عقل مند وہ ہوگا جو کچھ اس میں سے نکال سکے نکال لے، سیلویج کر لے، بچا لے۔ تو دنیا کا پتہ ہے کہ لیول ہونے والی ہے، برابر ہونے والی ہے، جو کچھ آگے بھیج دے انسان اللہ کے پاس، جتنا وقت، جو صلاحیت، جو انرجی، جو پیسہ، اپنی لائلٹیز، اپنی وفاداریاں اللہ کے ساتھ کر لے، تو وہی ہے دراصل فائدے میں رہنے والا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، جو ڈرا وہ بھاگا، اور جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا۔ سنو، اللہ کا مال، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ خبردار، اللہ کا مال، اللہ کا سودا جنت ہے۔ جنت آسان نہیں ہے حاصل کرنا۔ حفت الجنت بالمکارے، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ وحفت النار بالشہوات، اور آگ کو دل پسند چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ تو نفس پر تو کنٹرول کرنا ہے، سیلف کنٹرول کا یہ ایک میدان ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ قابو پاؤ اپنے اوپر، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن دنیا میں چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، قیامت آئے گی، جنت میں جاؤ گے، سب کچھ وہاں مل جائے گا۔ آج بھی کامیاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی گریٹیفیکیشن کو ڈیلے کر سکیں، اپنی خواہشات کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر سکیں، وہ آگے زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بہت ٹیمپٹیشنز ہیں دنیا میں، اور اگر گناہ میں ٹیمپٹیشن نہ ہو تو گناہ سے بچنے کا بتائیے اجر کیا۔ ہم فرشتے تھوڑی ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ہم کو تو گناہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ اچھا لگتا ہے تبھی تو امتحان ہے، اچھا لگتا ہے پھر بھی چھوڑو، اس لیے چھوڑو کہ اللہ نے کہا ہے، اور چھوڑو گے تو اللہ ایک ایک تمہاری چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر تمہاری خواہش پوری کرے گا۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو۔ ہر اس شخص کے لیے جو من یخشاها، جو اس کا خوف کرے۔ رمضان کے دن ہیں، اللہ سے اللہ کا خوف مانگیے، جو بے خوف ہوا نہیں بچے گا، جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو تمام اندیشے گھیرے رکھتے ہیں، اللہ کا خوف بہادر بنا دیتا ہے، اللہ سے بے خوفی بزدل بنا دیتی ہے، اللہ سے بے خوف انسان کاہل ہوتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والا محنت کش ہوتا ہے، مشقت کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ سے بے خوف ہوتا ہے ظالم ہوتا ہے، حق تلف کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے عادل ہوتا ہے، لوگوں کو ان کے حق دینے والا ہوتا ہے۔ تو انسان کی اپنی اسپریچول اور انٹلیکچوئل اور اس کی جو اخلاقی گروتھ ہے، سب کے لیے اللہ کا ڈر بہت اچھی چیز ہے، بہت پازیٹو خوف ہے یہ۔ کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا یا یہ حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں۔ یعنی یہ دنیا جس کا مزہ کرکرا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ سے ڈرنا نہیں چاہتے، جب آنکھ کھلے گی گل کی موسم ہوگا خزاں کا، خواب تھا جو دیکھا تھا، جو سنا افسانہ تھا، یوں دنیا گزر گئی لگتا ہے کہ پلک جھپکنے میں، اور لوٹ کے ہم اللہ کے پاس آ گئے۔ تو جب چوائس ہمارے پاس ہے، وقت ہمارے پاس ہے، اللہ نے ذہن ہم کو دیا ہے، ذہانت دی ہے، اور سننے کی توفیق دے دی، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ہدو الی طیب من القول، بہت ہدایت دے دیے گئے ہیں پاکیزہ بات کی طرف، طیب من القول۔ اب بتائیے اور کیا چاہیے؟ جب ہدایت کان پر پڑ گئی اور اتنے قریب جب جنت آ گئی، تو بس اب تو ہاتھ بڑھا کر اس کو لینے کی دیر ہے، تو کیوں نہ لے لیا جائے۔ سورت عبس مکی سورت ہے، پس منظر اس کا یہ ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں چند سرداروں کو تبلیغ فرما رہے تھے، اور یہ سردار بڑی مشکل سے ہاتھ آیا کرتے تھے۔ ان کا تکبر، ان کا فخر، ان کا غرور اور ان کا سٹیٹس کانشس ہونا ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بیٹھے ہوں، بلال بیٹھے ہوں، یا خباب ابن ارت رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوں، تو وہ آ کر بیٹھے، ہاتھ نہیں آتے تھے، سلپری کریکٹرز، پھسلے جاتے تھے۔ یہ ایسا موقع ہو گیا کہ چند سردار جمع ہو گئے، آپ نے یہ موقع غنیمت جانا اور ان کو تبلیغ آپ نے شروع کی۔ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور دین کا علم سیکھنے کی خواہش خود ظاہر کی۔ فرق دیکھیے کیا ہے، سرداران مکہ کو زبردستی سنایا جا رہا تھا، ام مکتوم خود سننا چاہ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے، اور آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ تو خود طلبگار ہیں، یہ تو خود خواہش رکھتے ہیں، دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، جب چاہیں گے آ کر سن لیں گے، یہ مکے کے سردار تو ہاتھ آنے والے دوبارہ نہیں ہیں۔ تو لہذا اس وجہ سے آپ کو یہ مداخلت ذرا سی ناگوار گزری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مکتوم کو فوراً توجہ نہ دی، اس پر یہ آیات آ گئیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن کی گواہی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ تو اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ تو یہ معمولی سا چہرے کا تاثر بھی آپ کے اعلی مقام کے خلاف تھا کہ آپ کو زیب نہیں دیتا، لگ نہیں رہا ہے نبی کہ یہ آپ ہیں، کہ آپ نے ایسا کیا۔ تو جو سورت شروع ہوتی ہے تو تھرڈ پرسن میں ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس و تولا، وہ تر شروع ہوا اور بے رخی برتی، ان جاءہ الاعمى، اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، کہ لگ نہیں رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ نے ایسا کیا، لگتا ہے کوئی اور ہے جیسے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ اما من استغنا، جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو، وما علیک اللہ یزکا، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ اتنا باعزت کلام ہے جس کا بھی آگے ذکر آئے گا قرآن، کہیں ایسا نہ ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب کو بھی خطاب ہے جو بھی دین کی طرف بلائے، جو قرآن کی طرف دعوت دے، کہ ایسا نہ ہو کہ دعوت دینے والے کے اخلاص کی وجہ سے دعوت کا اور کلام کا رتبہ لوگوں کی نظر سے گرنے لگے، کہ وہ کہیں کہ اتنی عاجزی کے ساتھ اور اتنی زیادہ چاہت سے یہ کلام سنانا چاہ رہے ہیں، کیوں، کیا یہ اچھی چیز نہیں؟ اس لیے کہ ہمارے عام طور پہ تصور یہی ہے کہ جو چیز بہت اعلیٰ اور قیمتی ہوتی ہے وہ آؤٹ آف ریچ ہوتی ہے، اس کے لیے خود سٹرگل کرنی ہوتی ہے، اور جو چیز گھٹیا ہوتی ہے، معمولی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو آفر کی جاتی ہے کہ آؤ آ کر لے لو. لیکن یہ دین کا مزاج ہے دعوت پیش کرنے والوں کا, اعلیٰ ترین قیمتی ترین چیز کو جھک کر عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں. لیکن اتنا بھی نہ جھکیں, اتنی بھی عاجزی نہ کریں, اتنے بھی نخرے کسی کے نہ اٹھائیں کہ سننے والے کو کوئی احساس ہو جائے اپنی برتری کا اور وہ سمجھے کہ میں بہت اعلیٰ ہوں اور میں آ کر اور سن کر کوئی احسان کر رہا ہوں. تو اس چیز سے روک دیا گیا, ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کا, اس دعوت کا مقام لوگوں کی نظر میں گر جائے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى وَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى, اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو. كَلَّا ہرگز نہیں, انہا تذکرہ, یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, جس کا جی چاہے سے قبول کرے. کیا آپ دیکھیں شان بے نیازی ہمارے رب کی, اللہ کا کلام, مالک الملک, بادشاہ کا پیغام, کسی فقیر کی صدا نہیں ہے کہ چاہو تو تم اس کی پکار پر جواب دو اور چاہو تو تم منہ پھیر کر چلے جاؤ, جیسے ہم فقیر کے ساتھ کرتے ہیں, چاہتے ہیں تو کچھ دے دیتے ہیں اور نہیں چاہتے تو کہتے ہیں جاؤ معاف کرو. تو یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کو نعوذ باللہ ہم نے کیا سمجھا, نعوذ باللہ ہم نے فقیر سمجھا, جتنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بس اللہ اتنا ہی ہے باقی اللہ معاف کر, نعوذ باللہ. نہیں, جو چاہے اپنا ہی بھلا ہوگا. اور اس کا مقام کیا ہے, فی صحف مکرمت مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررۃ, یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں, بلند پایا ہیں, پاکیزہ ہیں, معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. یہ مقام ہے اس کلام کا. آج تمہارے ہاتھوں میں ہے تو سستا مت سمجھنا, معمولی مت سمجھنا. آج تمہارے گھروں میں رکھا رہتا ہے تم توجہ نہیں دیتے تو یہ مت سمجھنا کہ قیامت کے دن بھی اتنا معمولی ہوگا. اللہ کے دربار میں قرآن کو بڑا مقام حاصل ہوگا, اس کی تو گواہی سنی جائے گی. القرآن حجت لک او علیک, قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف. تو ایسا نہ ہو کہ آج اگنور کرنا کل بڑا مہنگا پڑے. یہی الفاظ جو ابھی ہم نے پڑھے حدیث میں آتے ہیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ, قرآن کو روانی کے ساتھ بغیر اٹکے پڑھنے والا قیامت کے دن معزز وفادار فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا. دنیا میں بھی تم کو ایلیٹ اور ایرسٹوکریٹ کمپنی میں رہنے کا بہت شوق ہوتا ہے نا, تو فرشتوں سے بڑھ کر ایلیٹ کون ہے, ملائے اعلیٰ, تو ان کے ساتھ ہوگا. اب کسی کے دل میں خیال ہے کہ ہم سے تو نہیں پڑھا جاتا, ہم تو اتنا اٹکتے ہیں, تو ان کو بھی اللہ محروم نہیں فرماتا. والذی یقرا القرآن ویتتعتع وهو علیہ شاق, اور جو قرآن پڑھتا ہے اور اٹکتا ہے اس کے اندر اور قرآن پڑھنا اس پر دشوار گزرتا ہے, لہو اجران, اس کے لیے دوہرا اجر ہے, ایک مشقت کا اور دوسرا لگے رہنے کا, ثابت قدمی کا. قتل الانسان ما اکفرہ, لانا تو انسان پر, کیسا منکر حق ہے, مارا جائے, یہ بدعا کا کلمہ ہے, حیرت بھی ہے. ما اکفرا, کیسا, کس چیز کا انکار کر رہا ہے, کس چیز کی ناشکری کر رہا ہے, کس چیز کو حقیر سمجھ رہا ہے, کیا ہو گیا اس انسان کو, کیا چیزیں ہیں جس نے اتنا مصروف کر لیا اس کو کہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں جاتی اس کی. ایسی بات ہے انسان کی, جیسے ہم آئے تو ہیں امتحان دینے, ایک بچہ ہے جو کہ امتحان کی تیاری کے لیے اپنے کپڑے نکالے, اپنے جوتے نکالے, ان کو دیکھے رکھے, پین نکالے, کاغذ نکالے, سب کو دیکھے سنوارے, اور جب امتحان دینے کا وقت آئے تو سو جائے. ہم کو دنیا میں امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا گیا, ہم امتحان دے رہے ہیں, لیکن جو امتحان سے متعلق چیزیں ہیں انہوں نے اپنے اندر اتنا گم کر لیا, انہیں کو دیکھنے میں, سنبھالنے میں, رکھنے میں, اپریشیٹ کرنے میں اور دوسروں سے کمپیریزن کرنے میں ہم لگے رہ گئے, اور جو کرنے کا کام تھا وہ رہ گیا. تو کیا ہو گیا انسان کو, کیسا ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ, کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا, نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا, پھر اس کی تقدیر مقرر کی, پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی, ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا. اتنی اللہ نے انسانوں کو عزت دی ہے, ایسی لاشوں کو پھولنے کے لیے, پھٹنے کے لیے سامنے نہیں چھوڑ دیا. جب انسان مر جاتا ہے, جب اس کے سسٹم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر بدن جو ہے وہ گلنے لگتا ہے اور سڑنے لگتا ہے. جیسے کوئی آپ نے بوائل دیکھا ہو نا پھوڑا, وہ پھول جاتا ہے اور پیپ اور پس اس میں بھر جاتی ہے. اسی طرح مرنے کے بعد انسان کا جسم پھول جاتا ہے, پھر اس میں پیپ اور پس آ جاتی ہے, پھر وہ پھٹ جاتا ہے اور خون اور پیپ اور پس نکل کر بہنا شروع ہوتی ہے. اس کے بعد کیڑے مکوڑے آ کر گوشت کھال یہ سب چاٹ جاتے ہیں، سب کھا جاتے ہیں، ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ کتنا اللہ کا کرم ہے نا کہ اللہ نے ہمارا پردہ رکھ لیا، کوئی دیکھتا نہیں انسان کے جسم کا یہ حال ہوتے ہوئے۔ اگر کمرے میں لاش رکھی ہو تھوڑے دن بھی گزر جائیں تو سخت بو پھیلنے لگتی ہے، لیکن کیا انتظام رکھا ہے اللہ نے کہ جب مٹی میں دبا دیا جائے تو کوئی بو نہیں ہوتی قبرستان کے اندر۔ اوریجن وہی ہے نا، وہیں سے آئے ہیں، وہیں لوٹنا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی حیثیت کو یاد رکھیں۔ کس بات کا تکبر؟ چند ٹریپنگز کا، چند خول کا، یہ جو ریپنگز ہمارے اوپر ہیں لباس کی اور جسم کی اور کپڑوں کی اور گھر کی، اس کو ہم سمجھے کہ ہم بڑے ویلیوبل ہیں اس لیے کہ ہمارا لباس یا گھر بہت ویلیوبل ہے؟ نہیں، یاد رکھیں مٹھی بھر خاک ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، تاکہ عاجزی آئے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو تو دیکھے، ہم نے خوب پانی انڈیلا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پہ۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فری لنچ ہے یہاں پر، بس تم نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ سورہ مومنون میں ہم پڑھ آئے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسان، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ تم کو بس ہم نے ایسی بائی دی وے پیدا کر دیا ہے چرنے چگنے کے لیے؟ کیا دنیا کوئی پارٹی ٹائم ہے؟ ہم کہتے ہیں وی اونلی لیو ونس، یو آر اونلی ینگ ونس، اور کہتے ہیں کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، ڈونٹ وری بی ہیپی۔ تم نے کیا سوچا پکنک منانے آئے ہو، پارٹی ہو رہی ہے؟ نہیں، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، ساری چیزیں دے کر اب تمہارا عمل دیکھا جا رہا ہے، تمہارا پریکٹیکل ہو رہا ہے، کرتے کیا ہو، اور ریزلٹس کی اناؤنسمنٹ کا دن بھی آنے والا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر کار جب وہ کان بہرے کرنے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ بتا دیا اللہ نے، پہلے سے بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ قیامت نہ صرف تمام اسباب کو ختم کر دے گی بلکہ تمام رشتوں کو بھی ختم کر دے گی، تمام رشتوں کے بندھن بھی کٹ جائیں گے۔ فلا انصاب بینہم، سورہ مومنون میں یہ بات آتی ہے، قیامت کی قینچی سارے رشتے کاٹ دے گی۔ دنیا میں تو اللہ سے دور اور رشتہ داروں کی طرف بھاگا کرتے تھے، رشتہ داروں کی محبت اللہ کے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ اس دن معاملہ الٹا ہو جائے گا، رشتہ داروں سے دور اور اللہ کے قریب بھاگیں گے۔ تو کیوں نہ آج ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں سمیت ہم سب اللہ کی طرف چل پڑیں، اور خود تو چل ہی پڑیں۔ محبت میں بڑی طاقت ہے، یاد رکھیے گا، آپ کو جاتا ہوا دیکھ کر اللہ کی طرف تھوڑی دیر تو ہو سکتا ہے رشتہ دار آپ سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں، لیکن انشاءاللہ ان قریب وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ کیا پتا آپ کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے، پائنیئر بنیں، لیڈر ہم بنیں، ہم کیوں خالی فالوور بننے پر راضی رہتے ہیں؟ آگے ہم ٹرینڈ سیٹر بنیں، آگے ہم ایک ٹرینڈ سیٹ کریں، اللہ کی عبادت میں فخر، پراؤڈ ٹو بی اے مسلم۔ ہاں ہم عمل کرتے ہیں، پریکٹسنگ مسلم ہیں، ہم بورن مسلمز نہیں ہیں، ہم بورن اگین مسلمز ہیں۔ یہ لوگوں کے سامنے ایک امپریشن دیجئے۔ آج دراصل پرسپشنز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ ایک پرسپشن آ گیا کہ اسلام گھٹیا ہے، اسلام پہ چلنے والے گھٹیا ہیں، جو بیوقوف اور جاہل ہوتے ہیں وہ قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جو عقل مند اور مصروف ہوتے ہیں وہ تو اور کام کرتے ہیں، جن کے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں، کوئی چوائس جن کے پاس نہیں وہ یہ کرتے ہیں، کوئی چوائس اگر ہوتی تو تھوڑے قرآن پڑھتے۔ تو یہ جو پرسپشن بن گیا ہے کہ اللہ کا کلام نعوذ باللہ کسی قابل نہیں، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ چینج اس وقت ہوگا کہ جو لوگ دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں وہ دین کا بھی علم حاصل کریں۔ جن کو اللہ نے دنیا دی ہے وہ اس دنیا کو لے کر اور آخرت کے طلبگار بنے۔ یہ ایک سائلنٹ میسج ہے، خاموش تبلیغ ہے جو عمل سے کی جاتی ہے، ساری تبلیغ بول کے نہیں کی جاتی، باڈی لینگویج سے بھی ایک تبلیغ ہوتی ہے۔ اللہ کے قوانین کو مان کر اور کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں میں گھومنا پھرنا، یہ چیز ہے جو کہ لوگوں کے اندر ذہن کی اور سوچ کی تبدیلی لے کر آئے گی، اور وہ کہیں گے کہ ہاں یہ واقعی اعلیٰ چیز ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم یہ کریں، اور ہم کیا پتہ اپنے گھر میں ایک ہوں جو یہ کام شروع کریں، اور رفتہ رفتہ انشاءاللہ بہت سے رشتہ دار بھی ہمارے آ جائیں گے، تو دعا کیا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھ کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، مجھے پہلے توفیق دے اور میں ان سب کو پھر کھینچ کر اس طرف لے آؤں، تو دیکھیں کتنا اچھا انجام ہوگا قیامت کے دن۔ وجوہ ہوئیں یوم اذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، ہنسی پھوٹی پڑتی ہوگی، کھلے پڑ رہے ہوں گے قیامت کے دن، خوش و خرم ہوں گے۔ آج تو ہم جب دیکھتے ہیں کسی کی اسکن خراب ہو رہی ہے تو ہم پکڑ کے بیوٹی پارلر نہیں لے جاتے کہ چلو فیشل کرواؤ، کرتے ہیں نا ہم، اس کو پروڈکٹس بتاتے ہیں یہ لگاؤ وہ لگاؤ، ٹھیک ہے منع نہیں کیا، ضرور کیجئے، لیکن اس قیامت کے دن کا بھی تو خیال کیجئے، وہاں کے کمپلیشن کا بھی تو خیال کیجئے۔ کچھ ہوں گے وجوہ ہوئی یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس روز ان پر خاک اڑ رہی ہوگی، ترحقہا قطرہ، کالک چھا رہی ہوگی، اولئک ہم الکفرۃ الفجر، یہی کافر اور فاجر ہوں گے۔ جہنم کی آگ معمولی چیز نہیں ہے، دنیا کی آگ 70 ٹائمز ہلکی ہے اسے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جہنمی کو اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے، تو 69 ٹائمز زیادہ سخت ہے جہنم کی آگ۔ لوگوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں، فرمایا کہتے رہا کرو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ اور جب یہ زبان کا ذکر دل کے ساتھ اور ذہن کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، جب ایموشنز اور تھاٹس، ہمارے جذبات اور ہماری سوچ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گی زبان کے ذکر کی وجہ سے، تو ہو نہیں سکتا کہ انسان قرآن سے بے نیاز رہے۔ ایک دفعہ قرآن کھل گیا، عمل شروع ہو گیا، تو دوزخ سے دور سے دور سے دور ہٹتے چلے جائیں گے، جنت سے قریب سے قریب سے قریب آتے چلے جائیں گے۔ سورۃ تکویر مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور تارے ماند پڑ جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی لگ رہا ہے نا کہ ساری ٹوپوگرافی چینج ہو رہی ہے، بہت بڑا ایونٹ جب ہونا ہوتا ہے تو ہم کمروں کا ارینجمنٹ چینج کر دیتے ہیں، اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، سب کو جمع ہونا ہے، ریزلٹس اناؤنس ہونے ہیں، اللہ آ رہا ہے، مالک الملک، سارا دنیا کا ارینجمنٹ چینج کر دیا جائے گا۔ اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ عربوں کے ہاں کچھ قبائل میں یہ رواج تھا کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کو اپنی شایان شان نہ سمجھتے، اپنے لیے بے عزتی سمجھتے، اور اس بچی کو زندہ ہی زمین میں گاڑ دیا کرتے، مارتے بھی نہیں تھے، زندہ ماں کے پیٹ سے سیدھا وہ زمین کے پیٹ میں چلی جایا کرتی تھی۔ زچگی کے وقت ہی عورت کے آگے بعض دفعہ گڑھا کھود کے رکھا جاتا تھا، جو ہی لڑکی پیدا ہوتی گڑھے میں پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال دیتے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، جب میں اس کو پکارتا دوڑی دوڑی میرے پاس آتی، یعنی جب پیدا ہوئی ہوگی تو ہمت نہیں ہوئی ہوگی اس کو مارنے کی، بڑی ہو گئی، 2-3 سال کی ہو گئی۔ بیٹیاں باپ سے بہت محبت کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن معاشرے کا رواج کیا کریں، یہ رواجوں کو دیکھیں کہ رواج کتنے بے رحم ہوتے ہیں۔ رواج ہے چاہے کتنا بھی ریڈیکلس کیوں نہ ہو، کتنا بھی ظالمانہ کیوں نہ ہو، لوگ ایسے محتاج ہو جاتے ہیں رواجوں کے آگے، کہتے ہیں کیا کریں بھائی، اب رسم ہی یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کیا کریں، اب رسم ہی یہ ہے کہ بیٹی کو تو دفنانا ہے۔ تو ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چلا، راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو اس کی میرے کانوں پر آئی تھی وہ یہ تھی، ہائے ابا، ہائے ابا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کے آنسو بہنے لگے۔ چلے وہ تو پیدا ہوئی لڑکی کو مار دیتے تھے، آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم نے اپنی بیٹیوں کو حقوق نہیں دیے، نہ وراثت دیتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ اکثریت کیا حال کر رہی ہے، ایک نے تو یہ حال کیا کہ ان کو بالکل لڑکا بنا دیا، یہ ظلم کیا، ایک نے یہ حال کیا کہ ان کو کچھ بھی ویلیو نہ دی، جیتے جی ہم آج بیٹیوں کو مار دیتے ہیں۔ تانے سنتی ہیں پھر وہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جہیز دے کر بہت ان کی عزت افزائی کر رہے ہیں، لیکن اس پر بھی آپ دیکھیے کہ کتنی برائٹ برننگز ہیں جو ہو رہی ہیں۔ اسی جہیز کی لانت کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ ایمنیوسنٹوسس کروا کے یا الٹرا ساؤنڈ کرا کے وہ فیمیل انفینٹیسائڈ یعنی فیمیل فیٹس کو ابارٹ کرا دیتے ہیں۔ بامبے میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اشتہار ہے باقاعدہ، اور اس میں لکھا ہے کہ 5,000 آج خرچ کرو اور کل 50,000 بچاؤ، یعنی آج تم الٹرا ساؤنڈ کرا لو، پتا چل جائے بیٹی ہے تو ختم کرا دو اس کو، تاکہ کل تم جہیز دینے سے بچ جاؤ۔ تو یہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی عزت ہے جو ہم جہیز دیتے ہیں؟ یہ زندہ گاڑنے کے برابر ہے۔ چند لوگ جو دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور جو نہیں دے سکتے ان کی بیٹیوں کو کتنے تانے سننے پڑتے ہیں، کتنی ان کی شامت آتی ہے، اور اسی لیے بیٹیاں بوجھ ہو گئی ہیں۔ پیدا ہوتی ہے تو کہتے لو پھر بیٹی ہو گئی، مبارکباد نہیں دی جاتی۔ بعض دفعہ عورتوں کو دھمکی دی جاتی کہ اگر اب بیٹی ہوئی تو ہم طلاق دے دیں گے، اب بیٹی ہوئی تو ہم دوسری شادی کر لیں گے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ حال کیا، بجائے اس کے کہ ہم ہندوؤں کی عورتوں کو ان کا مقام دلواتے، ایلیویٹ کرتے۔ ہم نے اپنی عورتوں کو ہندو عورتوں کے مقام پر گرا دیا، پاؤں کی جوتی بنا کے ان کو رکھ دیا۔ عورت کو حق مل نہیں سکتا جب تک وہ قرآن پر عمل نہ کرے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم نہ دے۔ جب قرآن کی تعلیم معاشرے میں عام ہوگی اور مرد عورتوں کے حق دینے والے بنیں گے، تب کہیں جا کے عورتوں کی زندگیاں آسان ہوں گی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ رخصت ہوئی۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب اس نے سانس لیا۔ اتنی خوبصورت لفظی تصویر کھینچی جا رہی ہے، ورڈ پکچر، بالکل ڈیڈ آف دی نائٹ، کم خاموشی اور سٹلنس ہوتی ہے رات کی۔ پھر پو پھٹتی ہے، آہستہ آہستہ موومنٹ شروع ہوتی ہے، کوئی چڑیا کی آواز، کوئی چہل پہل، کوئی رونق۔ پھر رفتہ رفتہ گریجولی یہ آوازیں بڑھتی ہیں اور صبح کے ہنگامے، صبح کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ آہستہ آہستہ اندھیرے کا غلاف ہٹایا اور صبح نے پھر سانس لینا شروع کیا۔ انہ لقول رسول کریم، یہ واقعی ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور اے اہل مکہ، تمہارے رفیق مجنون نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان قرآن پر عمل کرنے لگتا ہے تو بہت سے دنیا کے فائدے چھوڑ دیتا ہے، جو ہاتھ آنے والی چیز اس کو چھوڑ دیتا ہے ایک اندیکھی جنت کے لیے۔ دیکھنے والے، آنکھوں سے نظر آنے والے لوگوں کو ناراض کرنا گوارا کر لیتا ہے اندیکھے رب کے لیے۔ اور یہ سودا جس کو سمجھ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کریزی ہو گئے، ایکسٹریمسٹ فنڈوز، وہ پورا فنڈامنٹل کہنا بھی گوارا نہیں کرتے نا، کہتے ہیں کون وقت ضائع کرے تو بس فنڈو کہہ دو۔ تو کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہے پاگل۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فأین تذهبون، پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن کوشچن ہے، کہاں جا رہے ہو؟ مجھ سے اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے، کیا تمہارا ہدف ہے؟ کیا تمہارا ٹارگیٹ ہے زندگی میں؟ تم کیا اچیو کرنا چاہتے ہو؟ بتاؤ، تمہاری کریونگ، لانگنگز کیا ہیں؟ ارمان کیا ہے تمہارے؟ بتاؤ ذرا۔ یہ آسن الحدیث ہے، اللہ کا کلام، اس کو چھوڑ کے تم نے کدھر رخ کیا؟ لاہو الحدیث کی طرف، شیطان کے کلام کی طرف، جو خالی تمہارے جذبات کو ابھارے اور تھوڑی دیر کے لیے سینسول پلیجر کا سبب بن جائے۔ ذرا سی دیر کا ہائے تم اس لیے لے رہے ہو کہ تم کو مزہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو نشہ ٹوٹے گا تو آخرت میں، جیسے ایڈکٹس ہوتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے تو وہ ہائے ہو جاتے ہیں، یہ میروانا یا ہیروئن یا چرس پر پی کر، پھر وہ ہیلوسینیٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا ایڈکٹو ہے، ایڈکٹ ہوتے ہیں دنیا کے، بس وہ ایک ہیلوسینیشنز میں ہی رہتے ہیں، ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، چھوڑنا نہیں چاہتے اس کو۔ لیکن جب یہ نشہ ٹوٹے گا دنیا کا سور کے پھونکے جانے سے، اور اس کے بعد جب وہ حقیقت سامنے آئے گی، تو پھر بڑا زبردست ہینگ اوور ہونے والا ہے اس کا۔ تو ابھی موقع ہے، ابھی رخ درست کر لو، صراط مستقیم کی طرف آ جاؤ۔ عقل مندوں کا راستہ ہے یہ، اگر انٹیلیجنٹ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں اف یو آر ورتھ یور سالٹ, تو توجہ کرو اس کی طرف. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو. یہ اللہ کی شان بے نیازی دیکھیں, اللہ کا بھلا نہیں ہے, اللہ پر کیا احسان, اپنی آخرت بنا رہے ہو, اپنا انویسٹمنٹ کر رہے ہو, تمہی کو ملے گی جنت, اور تمام جہان والوں کے لیے یہ تو تذکرہ ہے, نصیحت ہے. اب بتائیں جہان والوں تک اس کو کون پہنچائے گا, کون پہنچائے گا؟ یہ چراغ تو ہمارے گھروں کی زینت ہے, یہ نور تو ہمارے گھروں کے اندر ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے مثال دی تھی کہ تم کو تو چراغ دیا گیا تھا تاکہ تم خود بھی روشنی حاصل کرو اور دوسروں کو بھی راہ دکھاؤ, لیکن تم نے تو اس چراغ کو ڈھانک کر رکھ دیا, نہ خود اس سے فائدہ اٹھایا نہ دوسروں تک اس کا نور پہنچایا. اور جب چراغ کو ڈھانکا جاتا ہے کسی چیز سے تو بڑا اندیشہ ہوتا ہے کہ گھر میں آگ لگ جائے. تو یہ اللہ کا کلام, بجائے کہ ہم آگ سے نجات حاصل کرتے, نہ ہم نے خود اس کو سمجھا, نہ وقت نکالا, نہ کوالٹی ٹائم دیا, خود نہیں سمجھا, ابھی تک اس کی باری ہی نہیں آئی تو آگے دنیا تک کیسے پہنچائیں گے, جبکہ ہم سے تو شروع میں کہہ دیا گیا تھا کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, مسلمانوں تم بہترین امت ہو اور تم کو تو گواہی دینی ہے لوگوں کے اوپر, تو تیاری کرنی ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. اب جس کو نہیں سیکھنا ہوتا قرآن وہ کہتا ہے میں کیا کروں, اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم سیکھیں, اور جس کو سیکھنا ہوتا ہے وہ جھٹ دعا شروع کر دیتا ہے, اتنا بھی وقت ضائع نہیں کرتا کہ گھر جائیں گے, جانماز پر بیٹھیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا کریں گے. یہ آیت سنتے ہی دل تڑپ جاتا ہے کہ اللہ مجھ کو ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کے بارے میں تو نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ ان کو ہدایت ملے گی. اور اللہ کا فیصلہ الٹ ٹپ نہیں ہوتا, رول آف دا ڈائس نہیں ہے کہ ہاں اس کو ملے گی اس کو نہیں. اللہ تو دل کی تڑپ دیکھتا ہے, طلب دیکھتا ہے. ساری دنیا جو ہے بن مانگے مل سکتی ہے, فرعون جیسی بادشاہت اور قارون جیسی دولت, اس لیے کہ حقیر چیزیں ہیں نا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی وقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کوئی گھونٹ نہ دیتا اس میں پانی پینے کو. دو چیزیں بہت قیمتی ہیں جو بغیر مانگے نہیں ملتی, اللہ بہت غیور ہے ان کے معاملے میں, اور وہ ہے اللہ کی محبت اور ہدایت, جو مانگے گا اس کو ملے گی بن مانگے نہیں. سورۃ الانفطار مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت, اور جب تارے بکھر جائیں گے. واذا البحار فجرت. واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت, اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی, اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. کیا کمٹ کیا, کیا امٹ کیا, کیا پریفر کیا, کیا ڈیفر کیا, کس چیز کو اہمیت دی, کس کو غیر اہم سمجھا, کیا عمل کر گئے, دنیا سمیٹی یا آخرت سمیٹی, سب معلوم چل جائے گا. یا ایہا الانسان, اے انسان, ساری انسانیت کو خطاب ہے, انٹرنیشنل دعوت ہے, ہیومینٹی آن دا ہول کو پکارا جا رہا ہے. ما غرک بربک الکریم, تجھے کس چیز نے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈالا؟ تم نے کیا سمجھا اللہ کو؟ تم نے سوچا کہ تم دین پر عمل کرو گے تو دنیا چلی جائے گی؟ تم نے سوچا نہیں کہ جس کا یہ کلام ہے اسی کے ہاتھ میں تو تمہاری تقدیر ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تم ناراض کر رہے ہو اپنے رب کو تو تمہیں اتنا دے رہا ہے, اور جب تم اس کو راضی کرو گے تو سب چھین لے گا تم سے؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کیا تم نے اللہ کو اسپوائل سپورٹ سمجھا؟ نعوذ باللہ. کیا تم نے یہ سوچا کہ اللہ کو زندگی تنگ کر کے بہت مزہ آتا ہے؟ نہیں, کریم ہے, اس کا کرم ہے کہ تمہیں چند چیزوں سے روکتا ہے, تمہارا ہی نقصان ہے اگر تم کرو. آج دنیا کی حالت ہم دیکھ لیں, اللہ کو ڈیفائی کر کے, اللہ کو چھوڑ کے کیا مل گیا ان کو؟ کبھی اسٹیٹسٹکس تو آپ پڑھیں, سوسائڈ ریٹ دیکھیں, جوونائل ڈیلنکوئنسی دیکھیں, اور طلاق کا ریشیو دیکھیں, اور آپ ذرا نفسیاتی اور ذہنی امراض لوگوں میں دیکھیں, اور ڈپریشن کے کیسز دیکھیں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے قانون سے آزاد کر کے اپنے آپ کو انہوں نے کیا دیا. کہا کہ ہم نہیں اللہ کے غلام بنتے, یہ تو ہمیں گوارا نہیں. تو یہ غلط فہمی ہے انسانوں کی کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی غلامی سے آزاد ہوتے ہیں تو بالکل آزاد ہو جاتے ہیں. ہرگز نہیں, ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا غلام ہے, ون فارم آف سلیوری اور اندر, کسی نہ کسی طرح کی سلیوری کے اندر پڑا ہے. اگر اللہ کی غلامی نہیں کرتا تو نفسی غلامی میں آ جاتا ہے، لوگوں کا غلام بن جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھ لیں معاشرہ کس طرح کٹ پتلی کی طرح ہمیں نچاتا ہے۔ تو اللہ کی غلامی بڑی چیز ہے اور وہ کریم ہے، اس سے اچھا امپلائر تمہیں کہاں ملے گا، اللہ سے بڑھ کر دینے والا کہاں ملے گا۔ لہو مقالید السماوات والارض، اس کے ہاتھ میں تو خزانے ہیں زمین اور آسمانوں کے۔ لیکن کیا ہوا، یہ سوچا کہ نہیں، اللہ ہے نا، رحیم ہے، کریم ہے، بخش دے گا۔ گناہوں کے ساتھ اللہ کی مغفرت چاہی، ڈیفائنس کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ رب کو راضی کرنا چاہا۔ نافرمانی کر کے، اللہ کی بات نہ مان کے تو انسان جنت سے نکالا گیا تھا۔ انسان نے سوچا کہ میں نافرمانی کر کے جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں، ہو نہیں سکتا نا، اللہ کے اصول چینج نہیں ہوتے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، نافرمانی کر کے جنت نہیں ملتی۔ لیکن اللہ کی شان کریمی کو اللہ کی کمزوری سمجھ لیا، اللہ کی مجبوری سمجھ لیا۔ اب یہ رویہ نہیں رہا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب ہے کہ سو واٹ، گناہ ہو گیا، آف کورس اللہ معاف کرے گا۔ مغفرت کو اپنا حق سمجھ لینا، یہ ہے دھوکے میں آ جانا۔ ماغرک بربک الکریم، تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نکسک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، کہ رومن کاتبین، ایسے معزز کاتب جو تمہارا ہر فیل جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ بدلے کا دن۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، ہاں تم کیا جانو کیا ہے وہ بدلے کا دن۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، اپنے خاندان کو اور اپنی پھپھی صفیہ رضی اللہ عنہا کو اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، کہ اپنے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ واللہ لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ کی قسم میں تمہارے اس دن کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ تو میرے تعلق کے بھروسے پر مت رہ جانا، بلکہ اعمال پر بھروسہ کرو، تاکہ اچھے عمل ہوں تمہارے تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئے۔ آپ نے فرمایا کہ تین موقع ایسے ہوں گے قیامت کے دن جب کوئی کسی کو نہ پہچانے گا۔ ایک تو وزن اعمال ہوتے وقت کے ترازو کا پلڑا کس طرف جاتا ہے، اتنا سسپنس۔ دوسرے اعمال نامہ ملتے وقت، اور پھر پولیس سراج جب جہنم پر رکھا جائے گا۔ دنیا میں آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے بہت سے آپ میں سے اسٹوڈینٹس ہوں، کتنا بھی اچھا پیپر کر لیں دھڑکا تو لگا رہتا ہے نا، اور رزلٹ کا دن اس کے تو خواب آیا کرتے تھے، مدتوں خواب آئے کہ رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے، اتنا ڈر، اچھا کر کے اتنا ڈر۔ اور جس نے برا کیا ہو اس کا حال، اور برا کر کے جو نہ ڈرے تو اس کے حال پہ کتنا افسوس کرنا چاہیے۔ سورۃ المطففین مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ تفا یتفو کا مطلب ہوتا ہے حقیر سی کمی کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں ڈنڈی مار جانا، ایک کلو دینے کے بجائے اس ایک کلو میں سے چند گرام کم کر لینا، حقیر فائدے کے لیے کسی کو دھوکہ دینا یا کسی کا حق مار لینا۔ حقیر رقم بچائی، کہنے کو رقم بہت حقیر ہے لیکن اس کے بدلے ایمان بیچ دیا۔ یہ ترازو کی ڈنڈی کی حرکت ہوئی ذرا سی، لیکن پتہ چلا کہ اس تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے۔ اتنی سی ہاتھ کی جنبش بتا رہی ہے کہ اللہ کو مانا تو ہے لیکن سمیع اور بصیر نہیں مانا، اللہ پر ایمان ہے لیکن اس کو دیکھنے والا اور سننے والا نہیں سمجھا، آخرت کو مانا لیکن ایسا نہیں کہ جہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی بہت بری چیز ہے۔ ہم اپنے لیے دیکھیں، ہم کوئی ٹھیلا تو نہیں لگاتے یا کوئی دکان تو نہیں ہے کہ ہم کچھ پھل لوگوں کو تول کے دیتے ہوں۔ مثال کے طور پہ میوزیم گئے یا کہیں گئے اور ساتھ میں بچہ ہے، اور وہاں پر یہ پتا چلے گا کہ 12 سال سے کم عمر بچوں کا ٹکٹ جو ہے آدھا ہے، 10 روپے 15 روپے 20 روپے ٹکٹ ہے۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ کہا 12 سال سے کم عمر بچوں کا آدھا ہے۔ اب بچہ جو ہے وہ کل ہی 12 سال کا ہوا، کہہ دیا کہ نہیں 12 سال کا نہیں ہوا، یا اگر وہ کم عمر لگتا ہے تو گود میں اٹھا لیا ٹکٹ کم کرنے کے لیے، یا ایئر لائن کا ٹکٹ ہے ان سے کہہ دیا جھوٹ کہ ہمارا بچہ اتنا نہیں اتنا ہے، کتنا بچایا، چند روپے چند ہزار، لیکن ویل للمطففین، ہلاکت اور بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خود جہنم اس سے دن میں 70 بار پناہ مانگتی ہے۔ اسی طرح حقوق میں کمی کرنا، فرائض میں کمی کرنا، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، 45 ڈگری کا اینگل بناتا تھا، اٹھتا تھا جلدی سجدہ کرتا تھا تیز تیز، کہا لقد طففت، تو نے حق تلفی کی۔ تو لہذا انسان کو، لوگوں کو ان کے حقوق پورے دے دینے چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بےمانی نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں نا، کوئی ایئر لائن والا نہیں کہتا کہ لاؤ برتھ سرٹیفکیٹ اپنے بچے کا، کوئی میوزیم والا یہ نہیں کہتا کہ آپ بتائیں اسٹیمپ پیپر لے کر آئے کہ آپ اس دن پیدا ہوئے تھے، وہ ہمیں ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے اور معاملہ درست رکھیں۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، آرڈنری زندگی کے معاملات بھی دین ہی کے اندر آتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روزے جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، کلا ہرگز نہیں، بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ کیے چلا جاتا ہے، تو دل پر داغ لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور بند ہونے لگتا ہے، اور آپ نے اپنی مٹھی یوں بند کر کے دکھائی کہ یوں دل بند ہو جاتا ہے اور پھر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ دل کے اس داغ کو یا دل کی سختی کو دور کرنے کا کیا علاج ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت۔ اور یاد کرنا یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان ہم کہیں کہ ہم مرنے والے، مراد انسان کانشیس ہو کے زندگی گزارے کہ ایک دن مر کے مجھ کو اللہ کو اس عمل کا جواب دینا ہوگا، انجام کو سامنے رکھ کر، اینڈ ریزلٹ کو سامنے رکھ کے، اور آج کام شروع کرے۔ کلا ہرگز نہیں، انہم ربہم یومئذ لمحجوبون، بالیقین اس روز وہ اپنے رب کے دید سے محروم رکھے جائیں گے۔ اب اس آیت کا اثر کس پر ہوگا؟ جس کو اللہ سے محبت ہے، جس کو اللہ سے محبت ہی نہیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے نہیں نظر آتا تو نہ نظر ہے، ہمیں کیا پرواہ۔ تو پھر چیز کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت مانگی جائے تاکہ یہ انجام نہ ہو قیامت کے دن۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہی چیز ہے جسے تم چٹلایا کرتے تھے، ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرر فرشتے کرتے ہیں، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربن شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ دعا کریں اللہ میں ان میں شامل کرے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ ہر چیز میں ہم کمپیٹ کرتے ہیں، فرسٹ ہونا ہوتا ہے ہمیں، تو کیوں نہیں اس میں کمپیٹ کرتے؟ یہ بھی تو ایک میدان ہے کمپٹیشن کا، اس میں بھی دوڑ لگاؤ، کمپٹیشن ہو، کون زیادہ نیک ہے، کون زیادہ قرآن پڑھتا ہے، کون زیادہ قرآن پر عمل کرتا ہے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے۔ سنما کا مطلب ہوتا ہے اونچا کرنا، یعنی کہ جیسے جھاگ ہوں گے اس مشروب کے اوپر، ایفورویسنٹ کوئی ببلی قسم کا مشروب ہوگا. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. سمپلٹن سمجھتے تھے نا کہ کیا سمپل سے لوگ ہیں، کیا قرآن میں آ گئے ہیں. اگر یہ موڈ ہوتے، اگر یہ ایجوکیٹڈ ہوتے تو تھوڑے کوئی قرآن پہ چلتے. ہمارے یہی آج پرسیپشن ہے. اور ماڈرن ہونے کی علامت کیا ہے؟ جو جتنا زیادہ قرآن سے دور ہو، جو جتنا زیادہ سنت سے دور ہو، وہ اتنا زیادہ موڈ اور پڑھا لکھا تصور کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ان کا یہی ایٹیٹیوڈ تھا. ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے دراصل جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. پرسیپشن ٹھیک نہیں تھا ان کا، یہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. اور جو دین سے دور ہوتا ہے نا، پھر وہ روڈ بھی بہت ہوتا ہے، چیکینس ہوتی ہے اس کے اندر نا، انسلنٹ ہوتا ہے. جس کے اندر دین ہوتا ہے اس کے اندر تمیز ہوتی ہے، جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ کبھی لوگوں کا مذاق نہیں اڑا سکتا. لیکن جو تقوی کی دولت سے محروم ہوتے ہیں، پھر مورل لیول، اخلاقی لیول بھی ان کا بہت گھٹیا ہوتا ہے، جس کا کہ یہاں ذکر ہے. مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کے ان کی طرف اشارے کرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، اور جب گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، پٹک گئے ہیں. کمنٹس پاس کرتے تھے، گھر جا کے بھی کمنٹس کرتے تھے. اوہ پور تھنگ، میں نے آج فلاں کو دیکھا، میں تو پہچانی نہیں ان کو، بالکل مائی لگ رہی تھی. وہ فلاں، میں نے ان کو دیکھا، مائی گڈنس، داڑھی رکھ کے تو 10 سال بڑے لگ رہے تھے اپنی عمر سے، بابا لگ رہے تھے. مائے مائے، زیادہ ہی انوالو ہو گئے دین کے ساتھ، کیسے فنڈو ہو گئے بےچارے، اچھے خاصے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. دین کو یوں ٹریٹ کرتے لگتا ہے کوئی لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہو گیا ہے نا، کوئی بیماری جیسے ہو گئی ہے جس کا فوری علاج نہایت ضروری ہے. سب کو ہمدردی ہو جاتی ہے، اے بےچارہ، پور تھنگ. اور حال یہ ہو گیا کہ کسی کو بہت ہی بیوقوف کہنا ہے تو کہہ دیں بڑا شریف ہے، بس اسی تو ریپوٹیشن ختم گئی. تو اسی طرح کمنٹس کرتے تھے. درس پر جانے لگ گئی ہیں لگتا ہے، مجھے بھی بلا رہی تھی. میں نے کہا آئی یو کریزی، بے وقوف ہو، مجھے مرنا ہے کوئی، مجھے کوئی ننجا ٹرٹل لگنا ہے. آئی وانٹ ٹو انجوائے مائی سیلف، میں تو ابھی مزے کروں گی، مجھ کو نہیں یہ چادریں اوڑھنی اپنے اوپر، ٹینٹس نہیں اوڑھنے مجھ کو. اللہ فرما رہا ہے کیوں کر رہے ہو کمنٹس. وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے. کس قدر غضب ہے نا اس کے اندر. میری اطاعت تم کو فنی لگ رہی ہے، تم کو دین فنی لگتا ہے، تم سے تو نہیں کہا تھا کہ تم ان کے اوپر نگران بن کر بیٹھ جاؤ. تم نے کیوں کمنٹس پاس کی، تم نے کیوں جج کیا ان کو، تم جج نہیں ہو. اب آ گیا قیامت کا دن. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں. مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے. کافر صرف جان یا جیمز یا میری نہیں ہوتے جس کو ہم سمجھیں، ہو سکتا ہے نام مسلمانوں والے ہوں، اندر کفر بھرا ہو. اللہ لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتا، اللہ دل کا حال دیکھتا ہے، کتنا ایمان ہے، کتنی محبت ہے، کتنی دین کی عظمت ہے. بتاؤ کیا فخر محسوس کرتے ہو دین کے ساتھ اٹیچ ہونے میں، یا دین تمہارے لیے امبیرسمنٹ بن گیا؟ اگر امبیرسمنٹ ہے دین تو کفر ہے. سورۃ الانشقاق، مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. انسانوں کو بھی یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ جس زمین پر تم بس رہے ہو وہ تو خود اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، تو تم اس زمین پر رہتے ہوئے آخر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ جتنے بھی لوگ زمین کے اندر ہیں سب قیامت کے دن باہر آ جائیں گے، جو خزانے ہیں وہ سب نکال کر باہر پھینک دے گی. یا ایہا الانسان، اے انسان، تو مشقت اٹھاتے ہوئے اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. حقیقت ہے کہ ہر انسان مشقت میں ہے. بدھا نے کہا تھا نا کہ زندگی دکھا ہے, کوئی شک نہیں. آپ دیکھیں, کمائی کرنا آسان کام, علم حاصل کرنا, کوئی ہنر حاصل کرنا کوئی آسان کام ہے؟ نہیں, بہت مشکل کام ہے. لوگوں کو راضی رکھنا کتنا مشکل کام ہے. تو انسان کی مشقت کے تو کئی ڈائمینشنز ہیں, بہت سارے پہلو ہیں اس کے. نہ صرف یہ کہ جسمانی ذہنی مشقت اٹھاتا ہے بلکہ پھر جذباتی مشقت بھی اٹھاتا ہے. غم آتے ہیں, صدمے آتے ہیں, ڈس اپوائنٹمنٹس اس کو ملتی ہیں زندگی کے اندر. یہ تو چلیں کوئی سیریس چیزوں کے بارے میں بات ہو گئی. تفریح بھی کوئی آسان چیز تو نہیں ہے. تفریح کے لیے کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے, وہ بھی بڑی مشکل چیز ہو گئی ہے. ٹرانزٹ لاؤنج میں بیٹھنا اور پھر انتظار کرنا اور آنا اور جانا, یہ بھی آسان نہیں. تفریح بھی آسان نہیں ہے, اس کے لیے بھی محنت چاہیے. کھیل بھی آسان نہیں ہے, اسپورٹس بھی آسان نہیں ہے. کبھی آپ پڑھیں ان کے بارے میں جو اولمپکس میں حصہ لیتے ہیں, کوئی بھی, کوئی ومبلڈن چیمپئن ہے یا کچھ, ان کی زندگیاں دیکھیں کتنی پرمشقت زندگیاں ہیں. تو مشقت تو سبھی کر رہے ہیں. یہ تو ایک فیلسی ہے کہ جو دین پر چلنے لگتے ہیں وہ بہت محنت اور مشقت میں پڑتے ہیں. ہر جگہ آپ دیکھیں یہ بہت ڈائمینشنز ہیں محنت کے, مشقت کے. تو محنت تو سبھی کر رہے ہیں, پوائنٹ یہ ہے کہ کس ڈائریکشن میں محنت ہو رہی ہے. کوئی ایک انگوٹھے پر کھڑا ہونے کے لیے بھی تو محنت کر رہا ہے نا, کوئی سر کے بل کھڑا ہونے کے لیے بھی تو محنت کر رہا ہے, اور کوئی اللہ کا بندہ بننے کے لیے محنت کر رہا ہے. تو اپنی ڈائریکشن دیکھ لے انسان, الٹیمیٹلی جانا کہاں ہے. ہر محنت کا ریوارڈ نہیں ملے گا, اس محنت کا ریوارڈ ملے گا کہ جو خاص آخرت کو ٹارگٹ کر کے کی گئی ہوگی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, پھر جس کا نام آئے اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, تو اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. دعا کریں اللہم حاسبنی حسابًا يسیرًا, کہ اللہ ہمارا تو ہلکا حساب لے, نعمتوں کے حساب سے ہم کو نہ دیکھے. اگر اللہ نے نعمتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا تو ہم تو پاس ہو نہیں سکیں گے. تو اللہ سے اس کا کرم مانگنا چاہیے, رحم مانگنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا, عائشہ جس سے بھی حساب لیا گیا وہ مارا گیا. حضرت عائشہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نام آئے اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا, وہ تو صرف اعمال کی پیشی ہے, مگر جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ مارا گیا. یعنی اعمال نامہ اللہ کے سامنے گیا, ایک نظر ڈالی, کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ, تب تو آسان حساب. اعمال نامہ دیکھ کر کسی چیز پر انگلی رکھ لی, یہ بتاؤ یہ کیوں کیا تھا, بس پھر نجات نہیں ہے. تو کوئی گناہ کرتے وقت جب ہم کو ایکسکیوز بنائے تو سوچیں کہ اللہ کے سامنے یہ ویلڈ ہوگی. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا. رہا وہ شخص جس کا نامائے اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا, وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. تو کیا قصور تھا؟ فرمایا, اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, یہ دنیا میں دراصل اپنے گھر والوں میں مگن تھا. اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں, دنیا میں رہے خوش رہے اور خوشحال رہے. اللہ کی ساری حدیں توڑ کے چند دن کی خوشیاں سمیٹ لیں, نہ خود نماز روزہ کیا نہ اولاد کو سکھایا کہ کہیں ان کو ٹراما نہ ہو جائے, کہیں مسفٹ نہ ہو جائیں. گھر میں دین کی بات اس لیے کرتے ہوئے گھبرائے کہ کہیں گھر میں ٹینشن نہ ہو جائے. سب راضی رہیں تو سب راضی ہو گئے دنیا میں سوائے اللہ کے, اور آج تو اللہ سے پالا ہے, بلا کیسے نہیں پلٹنا. اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا, اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا, اللہ سب دیکھ رہا تھا. کس کو پریفر کرتے ہیں, مجھے ناراض کر کے لوگوں کو راضی کیا؟ حالانکہ عقل کی بات کیا تھی, اللہ کو راضی کیا جاتا. اللہ کے اختیار میں تمام انسانوں کے دل ہیں, جس طرف چاہے پھیر دے. لیکن اللہ ناراض ہو گیا تو سارے انسان مل کر بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم سے کہا جا رہا ہے نا کہ اپنا ویلیو سٹرکچر ہم اس وقت درست کر لیں. فلا اقسم بالشفق, بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. واللیل وما وسق, اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے, اور چاند کی جب وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے. تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے. پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے, اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامۂ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. سورۃ البروج مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی. مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ چند واقعات کی طرف اشارہ ہے جو تاریخ میں، ہسٹری میں وقتاً فوقتاً پیش آتے رہے. متعدد ہمیں ہسٹری میں ایسے واقعات ملتے ہیں جبکہ ظالم حکمران تھے، اللہ سے بیزار حکمران تھے، فاسق، فاجر، کافر یا مشرک. ان کے دور میں کچھ ان کی حکومت کے رہنے والے لوگ جب ایمان لے آئے، توحید پر قائم ہو گئے، تو انہوں نے اپنا غصہ اپنی رعایا پر، اپنے ملک میں رہنے والوں پر اس طرح نکالا کہ بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے اور اس میں خوب فیول، خوب ایندھن ڈالا گیا، اور جب آگ بھڑکنے لگ گئی تو اللہ پر ایمان لانے والوں کو اس آگ میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد خود بیٹھ کے تماشا بھی دیکھا، اتنے سیڈس تھے. اور یہ تو ہوتا ہے نا، جو جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنا ہی وہ بے رحم بھی ہوگا. تو ان واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے ماننے والوں کو زندہ جلوا دیا گیا. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ رب جو سب کچھ دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی. ان بطش ربک لشدید، در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. انہ ہو یبدی و یعید، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک، بزرگ و برتر. فعال لما یرید، جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے. کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. بل ہو قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے. فی لوح محفوظ، اس لوح میں جو کہ محفوظ ہے. یہ قرآن تو یقیناً جو اوریجنل کاپی اس کی ہے وہ تو وہاں پر محفوظ ہے، اور وہاں تو فرشتے بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن ہم جو کہ قرآن پر ایمان لا کر مسلمان بنے، جو ہم کسوں کہتے ہیں نا کلیم ٹو فیم، جو ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن ہمارا ہے، جو ہمارا تشخص، ہماری شناخت ہے، افسوس کے 1.6 بلین ہوتے ہوئے آج قرآن تنہا ہے بالکل. جو چاہتا ہے اس کے ساتھ اور جیسا چاہتا ہے سلوک کر لیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اس میں آگ لگا دیتا ہے، اور جس کا دل چاہتا ہے اس کو اٹھا کے فلش میں پھینک دیتا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ آخر یہ حال کیوں ہو گیا قرآن کا؟ کیا وجہ ہے؟ ہمیں خود اپنے عمل کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا اپنے اس قرآن کی حفاظت میں کچھ حصہ ڈالا، یا ہم بے نیازی رہے، ہم نے کہا کوئی اور کر لے گا، کوئی اور آ کے حفاظت کرے گا، وہ ملاؤں کا کام ہے، وہ کریں گے، وہ جو درد دیتے پھرتے ان کا کام ہے، ہم کیا کریں؟ نہیں، اللہ پوچھے گا تم مسلمان تھے، تمہارے دور میں یہ ہوا، تمہاری حس نہ جائے گی، تمہاری غیرت نہ جائے گی. ایک قصہ ان لوگوں کا ہے کہ ایمان بچانے کے لیے آگ میں کود گئے، اور ایک ہمارا حال ہے. سورہ فتح میں یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں لوگ جب دین کی حفاظت کا وقت آتا ہے؟ کہتے ہیں شغلتنا اموالنا و اہلنا، ہمیں تو مصروف رکھا ہمارے گھروں نے اور ہمارے آل اولاد نے، تو ہمارے لیے مغفرت کیجئے۔ بس اللہ معاف کرے گا، اللہ غفور رحیم ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم گھر چھوڑ ہی نہیں سکتے، اتنے بزی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر اس قرآن کا بھی سوچ لیں کہ قیامت کے دن یہ آئے گا اور یہ فریاد کرے گا اللہ سے کہ اللہ انہوں نے مجھ کو چھوڑ دیا تھا۔ سورۃ الطارق مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا تارا، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ بس ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ راز بھی جانچ لیے جائیں گے، جی ہاں، جیسے قبروں سے انسان نکالے جائیں گے، اسی طرح سینوں میں دفن خیالات اور نیتیں بھی نکال لی جائیں گی، ان کا بھی کسٹم ہوگا، جیسے کہ سوٹ کیس کھول کر کسٹم کر لیا جاتا ہے۔ اور آپ کو تجربہ کبھی ہوا ہو کہ آپ کہیں ٹریول کر کے آ رہی ہیں اور کسٹم میں آپ کو روک لیں اور آپ کا سوٹ کیس کھولیں اور چیزیں دیکھنا شروع کریں؟ جب تک کسٹم ہو رہا ہوتا ہے انسان کتنا بے چین ہوتا ہے، کچھ بھی چاہے آپ کے پاس غلط چیز نہ ہو، پھر بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کریں گے، کیوں کر رہے ہیں، خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو وہ دن اعمال تو اعمال، دلوں کے بھید، تبل السرائر، راز تک ٹٹول لیے جائیں گے۔ کیا سوچا تھا، کیا گمان تھا، اسی کے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ عمل سے تو ظاہر نہیں ہوتی، دل کے اندر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نفاق، بدگمانی، حسد، دکھاوا، ریاکاری، یہ سب چیزیں دل کے اندر ہیں۔ تو نیتوں سے اعمال کو میچ کیا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، دیکھ لیا جائے گا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ خلوص کے ساتھ جو عمل کیا ہوگا، جو نیکی کی ہوگی، وہی قابل قبول ہوگی، اور اگر دکھاوا اور ریاکاری ہوگی، وہ نیکی قبول نہیں ہوگی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا۔ کیا پتہ لوگ بہت واہ واہ کریں کہ بہت اچھی نماز پڑھی، اللہ کے ہاں ریجیکٹڈ ہوگی۔ اور چاہے کسی نے معمولی سا عمل کیا جس کو دیکھنے والوں نے کوئی اہمیت نہ دی، لیکن اللہ کے ہاں بہت قیمتی، اس لیے کہ خلوص اور نیت بہت اچھی ہوگی اس میں۔ والسماء ذات رجع والارض ذات صدع، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، انہ لقول فصل، یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے۔ یہ قرآن، یہ تو قسمتوں کا فیصلہ کرنے والا ہے، انجام کا فیصلہ کرنے والا ہے قیامت کے دن۔ وما ہوا بالحزل، ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ پارٹ ٹائم یا پاس ٹائم کے طور پہ کرنے کی کتاب نہیں ہے کہ جب فارغ ہوئے تو تھوڑا سا سن لیا یا بیٹھ کے اس کو پڑھ لیا، اس کو تو کوالٹی ٹائم دینا ہے، زندگی کا مقصد اور محور بنانا ہے۔ گیو اٹ آر بیسٹ۔ وما ہوا بالحزل، ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو ایک ذرا سی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ سورۃ الاعلی مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو۔ حکم ہے، سبحان ربی الاعلی، الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا۔ اللہ نے ہمیں بنایا لیکن ایسے رو نہیں چھوڑ دیا، انکمپلیٹ، نامکمل نہیں چھوڑا، بلکہ فنیشنگ ٹچز بھی دیے۔ دیکھیں آنکھیں ہیں، گول لینس کی طرح بنا دیتا، دیکھنے کا کام تو ہو جاتا، لیکن کتنی خوبصورت اللہ نے بنائی، کسی کی ہری، کسی کی نیلی، کسی کی کالی، پھر پلکیں اس کے اوپر اللہ نے اگا دی اور اس کے اندر جذبات اور تاثرات کی ایک دنیا بسا دی۔ کیا کچھ اپنی آنکھوں سے انسان دوسروں تک کنوے کر دیتا ہے۔ کان بنائے تھے، ریڈیو کے نوب کی طرح ہوتے، گھما کے آواز کم ہو جائے اور گھما دو تو آواز تیز ہو جائے۔ لیکن کبھی اگر موقع آپ کو ملے، کسی کا کان غور سے دیکھیے گا، حیرت ہوتی ہے کتنا اللہ تعالیٰ نے انٹریکٹ پیٹرن بنایا. انسان سوچتا ہے کیوں اس قدر اس کو خوبصورت بنایا, اور پھر عورتوں کے لیے, خواتین کے لیے ایک ایکسٹرا گوشت کا پیس بھی لگا دیا کہ اپنے شوہروں کے کان کھائیں کہ ہمیں کچھ پہننے کو لا کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا, والذی قدر فہدا, اس کے بعد تقدیر بھی بنائی, پھر راہ دکھائی. انسان یہ سوچ لے کہ جس نے میری صورت بنائی اسی نے میری تقدیر بنائی. آج ہم صورتوں کی خوبصورتی میں اس قدر زیادہ مگن ہو گئے ہیں, ابسیشن ہو گیا ہے لکس کے بارے میں. آنکھیں دیکھتے ہیں تو یہ خیال آتا ہے کہ آنکھ ہے کیسی, پلکیں لمبی ہیں کہ نہیں, اسکن میں شائن ہے کہ نہیں, انہی چیزوں کے اندر مگن ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ کس کی آنکھ کتنی خوبصورت تھی, وہ تو یہ دیکھا جائے گا اس آنکھ سے کام کیا لیا, جس مقصد کے لیے دی گئی تھی وہ کام لیا کہ نہ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ہدایت کا بھی انتظام فرمایا ہے. والذی اخرج المرعى, جس نے نباتات اگائی پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا, ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے, سوائے اس کے جو اللہ چاہے, وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی. سنیسرک للیسرى, اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں. آسان طریقے کی سہولت لفظی مطلب ہے کہ ہم آسان کر دیں گے آپ کو آسانی کے لیے. کس طرح؟ کوئی کام خود سے آسان نہیں ہو جاتا. دین پر چلنا, قرآن کو سمجھنا, انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ تو بڑا مشکل کام ہے, کیسے ہوگا, ہم شریعت کیسے اپلائی کریں گے اپنے اوپر, تو وہ چیزیں آسان نہیں ہوتی. کیا چیز ہوتی ہے آسان؟ اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے, مشکلات پر قابو پانے کا پکا ارادہ, فرم ریزالو اندر پیدا ہو جاتا ہے, ول پاور, قوت ارادری مضبوط ہو جاتی ہے. اور جب انسان کسی چیز کا پکا ارادہ کر لے, اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے, دل چاہنے لگ جائے, ایک دفعہ دل چاہنے لگ جائے, کوئی کام مشکل نہیں رہتا, ہر مشکل کو انسان عبور کرتا چلا جاتا ہے. دل چاہ رہا ہوتا ہے تو ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی چڑھ جاتے ہیں جا کر, اور دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو کوئی اس وقت کہے کہ ذرا اٹھ کر یہ سوئچ آن کر دو, کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا, ہم سے نہیں اٹھا جاتا. تو بات ساری دل چاہنے کی ہے, آسانی انسان کے اندر ہوتی ہے. تو آپ بھی اگر دین پر عمل کرنا چاہتی ہیں, دین کو سمجھنا چاہتی ہیں, قرآن کو سمجھنا چاہتی ہیں, تو ماحول میں آسانی مت دیکھیے, اپنے اندر آسانی پیدا کیجیے, پکا ارادہ کیجیے, انشاءاللہ وہ آسانی ہو جائے گی. فذکر ان نفعت الذکر, لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو. جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا, اور اسے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا, پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. قد افلح من تزکا, فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی, سوچ پاکیزہ کر لی, سوچ سے پھر ارادے بنتے ہیں, اور جو ارادے پاکیزہ ہوتے ہیں تو پاکیزہ عمل جنم لیتا ہے, اور جب پاکیزہ عمل جنم لیتا ہے اس کے بعد انجام بھی کیا ہوگا, رب کریم کے پاس پاکیزہ جنت. وذکر اسم ربہ فصلى, اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. اب یہ کام کیوں نہیں کر رہے لوگ, کیوں نہیں نماز پڑھ رہے, کیوں نہیں تزکیہ کر رہے اپنا, کیوں نہیں اللہ کو یاد کرتے, وجہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا, مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, تم اس میں مگن ہو گئے ہو, اس کی محبت میں مغلوب ہو گئے. والآخرت خیر وابقا, حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہی بات پہلے آئی بھی صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی, ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. سورۃ الغاشیہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ, کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے, سخت مشقت کر رہے ہوں گے, تھکے جاتے ہوں گے, شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے, کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا, خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا, جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس انجام سے بچا لے. رمضان کا مہینہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ بہت بدقسمت ہے وہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور آگ سے نجات حاصل نہ کر سکا. گولڈن اپرچونٹی ہے, جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسے اٹھائیے. تو انجام پھر کیا ہوگا؟ بہت اچھا. وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ, کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے, اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے, عالی مقام جنت میں ہوں گے, کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے, اس میں چشمے رواں ہوں گے, اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغہ رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ لیکن لوگ نہیں مانتے کہ ایسی جنت بھی آنے والی ہے۔ جنت ہی کا بعض مذاق اڑا دیتے ہیں، ان کو یہی بہت فنی لگتا ہے۔ تو جو جنت کا مذاق اڑائے تو اللہ کو پھر جنت کیوں دے؟ اور آخر کیا مشکل ہے جنت کا بنانا، جو کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے؟ ایک نظر اب ڈالے انسان ذرا اس دنیا پر، جو کہ عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، شیلٹر ہے، صرف ایک خیمے کی طرح اللہ نے یہاں لگائی ہے، اس میں اللہ نے اتنا انتظام کر دیا، اس عارضی فانی دنیا کو، ٹیمپرری ابوٹ کو اتنا سجایا، اتنا حسین بنایا، تو کیا مشکل ہے اس رب کے لیے کہ وہ جنت کو اتنا خوبصورت بنا دے؟ دنیا کو ذرا دیکھے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ دنیا کو انسان دیکھے اور اپنے رب کو یاد کر لے، فذکر انما انت مذکر، اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیے جائیے، آپ تو بس نصیحت ہی کرنے والے ہیں، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ سورۃ الفجر مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی، یعنی ایون اور آٹ کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ مفسرین کی اکثریت کا کہنا یہ ہے کہ جو دس راتوں کی بات کی گئی، دراصل ذوالحج کے دس دن ہیں جن کی بہت فضیلت آتی ہے۔ رمضان کے بعد ایک تو شوال کے روزے، چھ روزے انسان رکھ لے، اس کے بعد آگے جو مہینے آتے ہیں، ذوالحج کا مہینہ خاص طور پہ بہت برکتوں والا ہوتا ہے، اور اس کے بھی پہلے کے دس دن، اس میں کیا گیا عمل اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو انشاءاللہ اب جب ذوالحج کے پہلے دس دن آئیں تو ہم بہت کوشش کریں کہ جتنے اس میں ہم اجر کما سکیں، روزے رکھیں، نفل نمازیں، صدقہ خیرات جو بھی کریں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ ذکر ہے سپر پاورز کا اپنے اپنے دور کے، پیسے والی، علم والی قوم، ورلڈ لیڈرز کی بات ہے۔ دنیا کے لیڈرز ہوتے ہیں اور کچھ معاشرے کے لیڈرز ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پیسے والے، عقل والے، پوزیشن والے، اقتدار والے جب نیکیوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو نیکیاں لوگوں کے اندر پسندیدہ ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ عام طور پہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کیا کام کیا جا رہا ہے، میجورٹی تو یہ دیکھتی ہے کہ کون کر رہا ہے۔ اگر ایلیٹس کر رہے ہوتے ہیں، پیسے والے، پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے۔ اسی لیے ایلیٹس کے اوپر ذمہ داری بہت زیادہ ہے، علم والوں کے پاس ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ اچھائی کو اٹھائیں گے، اچھائی پسندیدہ ہو جائے گی، اگر وہ گناہوں کو، برائیوں کو پروموٹ کریں گے تو پھر گناہ لوگوں کے لیے پسندیدہ ہو جائیں گے، اگر وہ نیکی کو حقیر سمجھیں گے، گھٹیا سمجھیں گے، معاشرے کے اندر پرسپشن یہی ہو جائے گا کہ نیکی بیکار چیز ہے، گھٹیا چیز ہے۔ تو یہ قصور تھا ان قوموں کا، اللہ نے ان کو اتنا پاور، اتنا پیسہ، اتنا بلند مقام دنیا میں دیا تھا، بجائے کہ اللہ کے دین پر عمل کرتے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑتے، انہوں نے اللہ سے دور کر دیا۔ دین پر عمل کرنا حماقت ٹھہرا، لہذا فساد ہی فساد دنیا میں برپا ہو گیا، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جتنی جنگیں پچھلی صدی میں ہوئی ہیں، اتنی جنگیں دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، اتنا خون کبھی انسانوں کا نہیں بہا جتنا کہ 20th century میں ہوا تھا، اسی کے لا خدا ہو گئے ہیں سب لوگ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فصب علیہم ربک سوط عذاب، آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ کوڑے کی بات ہے، لائٹنگ سپیڈ سے آتا ہے نا، تیزی کے ساتھ آتا ہے، ایک دم پڑ جاتا ہے، توقع بھی نہیں ہوتی، ایک دم اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ ان ربک لبالمرصاد، حقیقت یہ ہے تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ کو بے عزت کر دیا۔ اب اس میں کیا خرابی ہے؟ اس سینٹنس میں اللہ ہی کا ذکر کر رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا، تبھی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ جو آخرت کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتے ہوئے جب اس کو دنیا میں عزت ملتی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آئی ڈیزرو اٹ، کیا میں تو تھا ہی اس قابل، کیا میری کوئی نیکی اللہ کو پسند آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنا کچھ دے دیا، بلکہ ہر نعمت کو وہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہر نعمت اس کو مزید رسپانسبل بنا دیتی ہے، مزید جھکا دیتی ہے، اور زیادہ عاجزی آ جاتی ہے۔ اور جب کوئی مشکل اس پر آتی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری بے عزتی ہو گئی، اللہ نے تو رسوا کر دیا، میں نے کیا بگاڑا تھا اللہ کا جو یہ کیا میرے ساتھ، ایسی باتیں نہیں کرتا۔ یہ بھی انویسٹمنٹ ہے، اس کو پتا ہے کہ آج مشکل آئی ہے تو اس مشکل کے بدلے جو میں صبر کروں گا قیامت کے دن اللہ مجھ کو اجر دے گا۔ تو دنیا میں جو دولت ملی وہ انعام نہیں ہے، آزمائش ہے۔ دنیا میں جو مشکلات آئیں سزا نہیں ہے، آزمائش ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ آج مسلمان بھی تو یہی کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، کہتے ہیں شادی کے موقع پہ دے دیا جو دے دیا، ابھی جتنا کچھ ہے بیٹوں کا۔ اتنا بڑا گناہ ہے میراث کا مال سمیٹ کے کھا جانا اور حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یا عورتوں کو مہر نہیں دیتے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ مال سے بے انتہا محبت ہو گئی، مال ضرورت کی حد تک رہے تو ٹھیک ہے، ضرورت ہے ہماری، جیسے کہ خون ضرورت ہے جسم کی، اسی طرح مال ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن جب یہ مال محبت کے قابل چیز بن جاتا ہے، بے انتہا محبت ہو جاتی ہے، اب زندگی کا چین اور زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس مال ہے، اب اس نے نئی گاڑی خرید لی، بہت خوبصورت چلے مرسیڈیز خرید لی، اب سڑک پہ لاتے ہوئے جان نکلتی ہے کہ کراچی میں اور ٹریفک میں، اور ڈر ڈر کے چلاتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں ٹوٹی پھوٹی سیکنڈ ہینڈ سوزوکی جن کے پاس ہے، وہ نیو فراٹے سے دوڑا رہے ہوتے ہیں، جس کو بچنا ہے خود بچے، انہیں کوئی غم نہیں ہے اس کا۔ تو گاڑی کیا ہوئی؟ زندگی عاجز ہو گئی، مشکل ہو کے رہ گئی۔ گھر ہیں، بہت خوبصورت گھر سجا لیے، بڑا اچھا وائٹ واش کر لیا، وائٹ کورز چڑھا دیے صوفوں کے اوپر، اب خوف ٹینشن مہمان نہ آ جائیں، اور مہمانوں کے ساتھ بچے، اور بچے وہ جو کھاتے ہوں، جان عذاب میں آ کے رہ جاتی ہے۔ خوبصورت کراکری کٹلری لے لی، کرسٹل کے گلاس تو نکال لیے، اب کوئی بچہ نہ ہاتھ لگائے، کچن میں کوئی آواز آئی چھناکے کی اور دل اپنا ٹوٹ گیا، کیا توڑا ہم کہتے ہیں۔ اتنا ڈر، اتنا خوف، جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی زیادہ زندگی کے اندر ٹینشنز اور پریشانیاں آئیں گی۔ محبت نہ کرے، استعمال کی چیزیں ہیں بس۔ کلا، ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ایک زار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ اب مجھے بتائیں، اس وقت کیا کسی کی مرسیڈیز کام آنی ہے؟ ڈیکوریٹڈ گھر کام آنا ہے؟ ڈیکوریشن پیسز تو نہیں تو لیں گے اعمال نامے کے اندر؟ یہ تو نہیں پوچھا جائے گا، اچھا بڑے ایلیٹ تھے، اچھا تم اتنی اعلیٰ ڈگری رکھتے تھے، او ہو تم کو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ تو نہیں پوچھیں گے۔ بتائیں اپنے بچوں کو کہ ان کے یہ ایز اللہ کو امپریس نہیں کرتے، 10 ایز اور 12 ایز کے چکروں میں نمازیں قضا کر دینا، اور اگر رمضان میں ایگزامز آ گئے تو روزے چھڑوا دینا بچوں کو، اس دن تو پوچھا جائے گا دکھاؤ نمازیں کیا ہیں، دکھاؤ کیا عمل کر کے لے کر آئے ہو۔ دنیا کو، دنیا کی حد تک ضرور ایمبیشس ہو انسان، دنیا کے لیے ضرور 10 ایئرس کے لیے اپنے بچوں کو آمادہ کیجیے، لیکن دین کی قیمت پر نہیں۔ آخرت برباد کر کے ان کی دنیا بنانا، یہ تو بہت بڑی حماقت ہے، اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہم خود بھی دنیا کے غلام ہیں اور بچوں کو بھی اس ریٹ ریس کے اندر ہم نے لگا دیا، اس قدر میگنیفائی کر دیا ہے دنیا کو، اٹھتے بیٹھتے ہم دنیا یاد دلاتے ہیں، پیپل کانشیس کرتے ہیں ان کو، تو پھر ظاہر ہے وہ ایسے دنیا کے غلام بن گئے ہیں۔ جب دنیا کا غلام ان کو بنا دیا تو کیا شکوا ان سے جب وہ بڑے ہو کر ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کو پوج رہے ہیں نا، اللہ کا ان کو بندہ بنایا ہوتا ماں باپ کا حق بھی ادا کرتے۔ جب ان کو دنیا کا بندہ بنایا، تائس عبد الدینار عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ، حدیث میں آتا ہے. تو ٹھیک ہے، ماں باپ بھی پھر بوجھ لگتے ہیں، کیوں خرچ کیا جائے ان کے اوپر، یہ جائیں نیوکلیئر فیملیز، ہم اور ہمارے بچے اور بس. تو یہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، عمل کام آئیں گے صرف. وجی ایوم اذم بجہنم، اور جہنم اس کو سامنے لے آئی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم باقاعدہ لائی جائے، کیسے لائی جائے گی ہم امیجن نہیں کر سکتے. 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، تب بھی وہ دوڑ رہی ہوگی. کوئی نارمل سا خوفناک جانور بھی اگر ہمیں دوڑتا ہوا محسوس ہو اپنی طرف، تو ہماری جان نکل جائے. کہاں وہ جہنم اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ دوڑی چلی آ رہی ہوگی. تو اس وقت جو نیک عمل ہو، آج رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل اگر آپ کو کرنے کا موقع ملتا ہے، کر جائیے، کیا پتہ یہی بچا لے. یومئذ یتذکر الانسان وانا له ذکرا، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ. اس دن پچھتائے گا تو اس دن پچھتانے کا کیا فائدہ، وہ دنیا تو گئی. یقولو، کہے گا، یا لیتنی، کاش، قدمت لی حیاتی، میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ سامان آگے بھیجا ہوتا. اب پتا چلے گا، یو ڈونٹ لیو ونس، یو آر ناٹ ینگ ونس، یو لیو فار ایور. اب پتا چلے گا یہ آ گئی، اب یہ ہے زندگی، کاش اس کے لیے کچھ کیا ہوتا. اتنے ڈیسپریٹ ہو کے دنیا نہ سمیٹی ہوتی کہ اگر حلال سے ہاتھ نہیں آ رہی تھی تو حرام ہی کیا، اللہ کے حدود میں رہتے ہوئے دنیا نہیں مل رہی تھی تو سارے حدود توڑ دیے اللہ کے، سب اٹھا کر باہر پھینک دیا شریعت کے احکامات کو تاکہ دنیا ملے. وہ تو کوٹ کوٹ کر چپٹی ہو گئی، گئی. اب کیا ہوگا، یہ آخرت جو کھڑی ہے اور خالی ہاتھ کھڑے ہیں، کیا کریں. فَيَوْمَئِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر جو بھی قیامت کے دن جو تمنائیں دل میں پیدا ہوں گی، آج ان پر عمل کر لیں. کاش ہم کہیں گے نا، اللہ یہ موقع نہ لائے کہ ہم کاش کہیں قیامت کے دن، آج ہم عمل کر لیں. اور جو آج ارمان پیدا ہوتے ہیں اس کو کل کے لیے رکھ دیں. جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، تمام خوشیاں تمام ارمان اللہ پوری کروا دے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو خوش ہے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ. ساری دنیا نے چاہے ریجیکٹ کر دیا ہو، آؤٹ کاسٹ ہو گئے ہوں، لیکن اگر اللہ نے پسند کر لیا اور کہہ دیا فادخلی فی عبادی، شامل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں، تو بتائیے پھر اور کیا چاہیے انسان کو. حدیث میں آتا ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے. جب ہم قبر پر پہنچے تو قبر ابھی نامکمل تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے. اچانک آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دو یا تین مرتبہ فرمایا، لوگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. پھر ارشاد فرمایا، جب مومن آدمی دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں. ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، اور وہ فرشتے حد نگاہ کے فاصلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور مومن آدمی کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اس جسم سے نکل اور اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل. دعا کریں اللہ ہمیں یہ خوشخبری سنائے. چنانچہ روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے پانی مشک سے بہہ نکلتا ہے. ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے. ملک الموت کے ہاتھ میں لمحہ بھر کے لیے وہ روح رہتی ہے کہ دوسرے فرشتے اس کو لے کر جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں. چنانچہ اس روح سے روئے زمین پر پائے جانے والی بہترین مشک سے بھی زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے. پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں. راستے میں جہاں جہاں مقرب ملائکہ انہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس آدمی کی ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں ابن فلاں شخص ہے جو دنیا میں اپنے فلاں بہترین نام سے پہچانا جاتا تھا. فرشتے اس کی روح لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اس کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو اگلے آسمان تک الوداع کہنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے اس روح کو لے کر ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ یہ جسم میں لوٹانا اس لیے ہے کہ منکر نکیر کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اتنا خوبصورت انجام اگر انسان سامنے رکھے تو نیکی کرنا، شریعت کی پابندی کرنا کچھ مشکل نہیں، انتہائی پسندیدہ ہو جائے انسان کے لیے۔ سورۃ البلد مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا؟ یقول اہلکت مال اللبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ خرچ کی بات نہیں کہہ رہا، کہتا ہے ڈھیر مال میں نے اڑا دیا، ضائع کر دیا۔ عربوں کے ہاں بھی معاشرے کا وہ حال تھا جو ہم کو آج اپنے معاشرے میں تصویر نظر آتی ہے، اس لیے کہ جہاں سے بھی قرآن کی امپلیمنٹیشن، قرآن کی عملی شکل ختم ہو جائے گی، وہ سارا معاشرہ جہالت کا ہی شکار ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاں حال یہ تھا کہ کسی حقیقی نیکی میں خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی دولت مندی کی نمائش اور اپنے فخر اور اپنی بڑائی کے اظہار میں خرچ کیا کرتے تھے۔ شادی غمی کی رسموں میں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی دعوت کر ڈالتے تھے، جوئے میں ڈھیروں ڈھیر دولت ہار جایا کرتے تھے۔ جوا جیت جانے کے بعد اونٹ پر اونٹ کاٹنا اور خوب یار دوستوں کو کھلانا، میلوں میں بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جانا، میلوں کے بہت شوقین تھے، فیسٹیولز چاہیے تھے ان کو، ڈھیروں ڈھیر اس پر پیسہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تقریبات میں بے تحاشا کھانا پکوانا اور عام اجازت دے دینا کہ جس کا جی چاہے آئے، اور اسی طرح کے نمائشی اخراجات ان کے ہاں بہت تھے، اور جہاں خرچ کرنے کا موقع ہونا چاہیے تھا نیکی کے کاموں میں، وہاں نہیں کرتے تھے۔ جیسے اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ اور مختلف فیسٹیولز پر کیا کچھ خرچ ہوتا ہے، دوسری طرف تعلیم کا حال دیکھ لیجیے، صحت کا حال دیکھ لیجیے، پانی پینے کو صاف نہیں ہے لوگوں کے پاس، بے روزگاری، انمپلائمنٹ دیکھ لیں۔ جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بازار تعمیر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہاسپٹلز گر رہے ہیں اور بازار بنائے جا رہے ہیں، تو یہ ہماری زبوں حالی کی علامت ہے۔ اسی کے فضول خرچی جس قوم میں پیدا ہو جاتی ہے، اس قوم کے اندر پھر یہ طبقاتی تقسیم بہت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ ایحسبو ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہ دیے، اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، یعنی رفایہ عامہ کے کام، ہیومینیٹیرین کازز۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی، تواصو بالمرحمہ، ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں رحم کی۔ اللہ کی اطاعت بھی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی اطاعت واقعی صبر آزما کام ہوتی ہے، سختی سے انسان اطاعت پر جمع رہتا ہے اور معاشرے کی طرف سے پھر باتیں بھی سنتا ہے، لیکن جب لوگوں سے باتیں سنتا ہے تو اس کا مزاج تلخ کڑوا نہیں ہو جاتا، اس کا دل سخت نہیں ہو جاتا، معاشرے کو چھوڑ کے اپنی عبادت کے خول میں نہیں بند ہو کے بیٹھتا، بلکہ نرم مزاج رحم دل ہوتا ہے، رحم کی وصیت بھی کرتا ہے، انٹریکٹیو ہوتا ہے، لوگوں کے دکھ درد محسوس کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آپ نے فرمایا جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھایا اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانا، یعنی ان کی عزت نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سورۃ الشمس مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا۔ اتنی ساری قسمیں، کسی بات پر اللہ تعالی قسم کھاتے ہیں تو عظمت کا پہلو نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ سے عظیم تو کوئی چیز نہیں۔ انسان جب قسم کھاتے ہیں تو کسی چیز کی عظمت کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسموں میں دراصل گواہی کا پہلو ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، وٹنس کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے ان کو۔ تو اتنی کنٹراسٹ، مختلف متضاد چیزوں کی قسمیں کھائی گئیں، کس بات پر؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ انسان کے اپنے اندر بھی اسی طرح دو متضاد قوتیں ہیں، دو مختلف دائیات ہیں۔ نفس کے اندر دو الگ الگ انکلینیشنز ہیں اور رجحانات پائے جاتے ہیں۔ انسان کی کشمکش ہے، جھوٹ بولنے کا دل بھی چاہتا ہے کبھی، لیکن معلوم بھی ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے۔ اب اس میں سٹرگل ہوتی ہے، سچ جیت جاتا ہے اور انسان پھر نیکی کے راستے پہ چلا اگر پڑتا ہے تو پھر جنت کا مستحق ہے۔ اب اگر یہ برائی کا رجحان ہی نہ ہوتا تو کیا بڑی بات تھی اگر اس نے جھوٹ نہ بولا؟ اگر گناہ کرنا ہی نہ چاہتا تو کوئی چیلنج ہی نہیں، کوئی ول پاور درکار نہیں، کسی قوت ارادری کا امتحان نہیں۔ مخالفت نہ ہو تو میدان مار لینا کیا بڑی بات ہے؟ کامیابی تو اس کو تو نہیں کہتے کہ واک اوور مل گیا، کامیابی تو مخالف کو یا دشمن کو ہرا کر حاصل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ٹیسٹ کے طور پہ دونوں چیزیں رکھ دی، اسی لیے ہمارے لیے ریوارڈ ہے۔ اگر گناہ اٹریکٹیو نہ ہوتے تو گناہ سے بچنے کا کوئی اجر نہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو کہ اندر موجود ہیں۔ اب جو بچ گیا وہ نجات پا جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ پرفیکٹ شریعت کے اندر بیلنس ہے، نہ تو نفس پرستی ہے کہ بس سیلف ورشپ ہر خواہش پوری کرو، نہ نفس کشی ہے، سیلف انہیلیشن بھی نہیں ہے کہ کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ جو جائز خواہشات ہیں وہ سب شریعت کے اندر پوری ہوتی ہیں، اور جو نہیں پوری ہونی، جن سے اللہ نے روک دیا، تو انسان پر ان سے رک جائے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بفر کر اٹھا، تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو یعنی ہاتھ نہ لگانا، اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ یعنی دنیا میں نافرمانی کی، سمجھے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر آفت توڑ دی، دمدما، انڈل پڑا عذاب ان کے اوپر، فسواہ، سب کو لیبل کر دیا، ہموار کر دیا، کوئی نہ بچا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اسے اپنے اس فیل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی، اور کوئی پوچھے گا اللہ سے کہ اللہ یہ کیوں کیا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، خود مختار ہے، فعال لما یرید ہے۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، فسن یسرہ للیسرا، تو ہم اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ یہ تین پری ریکویزٹس ہیں، جو ان کو پورا کر دے تو کیا ہوگا، اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، نیکی عادت بن جائے گی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ، گناہ بھی کرتے کرتے آسان لگنے لگتے ہیں، اسی طرح نیکیاں بھی کرتے کرتے آسان ہو جاتی ہیں، مشکل نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور جس نے بخل کیا اور اپنے اللہ سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلا دیا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا بہت پرہیزگار۔ الذی یوتی مالہ یتزکا، وہ جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیا، جو پاکیزہ ہونے کے لیے مال دیتا ہے، رب کی رضا کے لیے مال دیتا ہے۔ ایک وہ شخص تھا جس نے کیا کہا تھا، اہلک تو مال اللو بدا، جو اپنی عظمت کے لیے مال خرچ کرتا ہے تاکہ دولت کا مظاہرہ کر کے لوگوں کی نظروں میں عظیم اور برتر ہو سکے، عزت خرید سکے، اس کا تو مال ہلاک ہو جائے گا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہی دراصل کامیاب ہے۔ وَمَالِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ یہ آیات جو ہیں، آیت نمبر 17 سے 21، یہ روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے مکے میں اپنا بہت سا مال خرچ کر کے مسلمانوں کو آزاد کیا جو کفار کی غلامی میں تھے۔ سورۃ الدحیٰ، اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول شروع ہوا، اس کے کچھ عرصے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا، اس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، وحی کا رک جانا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے۔ آپ جب رات کو نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو جتنا بھی قرآن آپ پر نازل ہوا ہوتا تھا، اس کی آپ بلند آواز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جب وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا اور آپ نے تلاوت نماز میں نہ کی، تو ساتھ آپ کے جو کفار پڑوسی تھے انہوں نے خوب مذاق اڑایا اور کہا، لگتا ہے کہ محمد کا شیطان اس کو چھوڑ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پر بہت غم کی کیفیت، اندرونی غم، یہ ڈر کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وحی سے کٹ جانا انسان کو بڑی محرومی لگتی ہے۔ کچھ دن بھی گزرے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا نہ ہو تو لگتا ہے کیا ہوا، کہ اللہ ناراض ہو گیا جو کوئی موقع نہیں مل رہا، کیا ہو گیا آخر جو توفیق نہیں مل رہی، کیا گناہ ہم نے کیا جو ہمارے اور وحی کے درمیان رکاوٹ اور آڑ بن گیا۔ یہی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ کیا قصور ہو گیا، کیوں وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اندر سے یہ اذیت تاریخ تھی اور باہر سے لوگوں کی باتیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا۔ وللآخرت خیر لک من الاولی، اور یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور آپ کو ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کیا؟ لہذا یتیم پر سختی مت کیجیے اور سائل کو مت جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے۔ یتیم کو اچھا ٹریٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے، یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس معاشرے میں نیک لوگ ہوں تو ارد گرد ان کے جتنے بھی لوگ ہوں وہ ذہنی طور پہ صحت مند ہوں، معاشرے کا ای کیو اچھا ہو جائے، ایموشنل کوشنٹ اچھا ہو جائے، اور لوگوں کے اندر کمپلیکسز نہ ہوں۔ جس کے پاس نعمت ہو اپنی نعمت کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرے، اور سب سے بڑی چیز کیا، وہ اما بے نعمت ربی کا فحدث، جو نعمت اللہ نے آپ کو دی اس کو بیان کیجیے۔ سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت، سب سے بڑی نعمت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی قرآن۔ تو جس کے پاس یہ نعمت ہو وہ ضرور اس کو آگے بیان کرے، ضرور دوسروں تک پہنچائے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو قرآن کی نعمت دی گئی اور اس کے بعد وہ کسی اور کی نعمت پر رشک کرتا ہے تو اس نے قرآن کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو کہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، تو بڑی نعمت ہے قرآن، خود انسان پہلے حاصل کرے۔ ہمیں پتا ہوگا تو ہم آگے بتائیں گے نا، اور اتنا تو آ جائے کم از کم کہ ہم بغیر ترجمے کے قرآن کا ٹیکسٹ سمجھ سکیں تاکہ اللہ سے قربت محسوس ہو۔ دیکھیں یہ تو نہیں ہوتا کہ جس سے ہمیں محبت ہو ساری زندگی اس کی زبان ہی نہ آئے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی اپنی ماں سے انٹرپریٹر کے تھرو بات کرتا رہے، تو کیسے محبت ہوگی؟ کلوزنس آ نہیں سکتی. یا اپنے شوہر کی زبانی نہیں سمجھ آتی, ایک انٹرپریٹر بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے جو ٹرانسلیٹ کر کر کے ہمیں بتائے, کلوزنس نہیں آئے گی. آج جو ہم اللہ سے قربت نہیں محسوس کرتے, وجہ اس کی بیسک یہ ہے کہ ہمیں زبان نہیں آتی. اتنے الفاظ ہیں قرآن کے عربی کے جو اردو کے ساتھ ملتے جلتے اور کامن ہیں, تھوڑا پہچاننے کی بس ضرورت ہے. تھوڑی سی مشکل شروع میں ہوتی ہے, لیکن پھر کیا, سنیسرو کا لے لیسرا, اللہ آسانی کے لیے آسان بھی کر دیتا ہے. سورۃ الم نشرح, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا؟ ورفعنا لک ذکرک, اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے, بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ, لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جائیں. بہت خوبصورت طریقہ بتایا جا رہا ہے اعلیٰ درجے ہمیں حاصل کرنے کا, کہ انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے, دنیا کے کاموں سے فرصت ملے, اپنے رب کی طرف راغب, اپنی مصروفیت میں سے, اپنی ہابیز میں سے, اپنے کسی بھی وقت میں سے ٹائم نکالے اور اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے پھر وہ وقت لگائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں, وہ کہتے ہیں, یغوذ البحر من طلب العالی, جو شخص موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اس کو سمندر میں غوطہ لگانا ہوتا ہے. ومن طلب العلا سحر لیالی, جو بلند درجے چاہتا ہے اس کو تو راتوں کو جاگنا ہوگا, نیند کی قربانی, آرام کی قربانی دینی ہوگی. ومن طلب العلا من غیر قد, جو اعلیٰ درجے چاہتا ہے بغیر محنت کے, بغیر مشقت کے, ادا العمر فی طلب المحالی, اس نے تو عمر ضائع کر دی ایک ناممکن چیز کی طلب میں. تو جنت کے درجے چاہیے تو سوتے سے تو نہیں ملیں گے, گھر بیٹھے تو نہیں ملیں گے. سورۃ التین مکی سورت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پر امن شہر مکہ کی. مختلف چیزوں کی قسم کھا کر مختلف انبیاء کی یاد تازہ کرائی جا رہی ہے اور گواہی کے طور پہ ان کو پیش کیا گیا کہ دیکھو, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا, پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا. حقیقت ہے انسان کو اللہ نے بہترین بنایا. آج کل ہم کہتے ہیں نا جینز ہی خراب ہیں, نیچر ورسز نیچر, خرابیاں کہتے ہیں وہ تو کیا کریں, جینز میں آ گئیں, اور جو باقی خرابیاں کہتے ہیں کیا کریں, ماحول ہی خراب ہے. تو خود ہی تصور کر لے کہ ہم تو ہیں گھٹیا, اور جب مان لیا کہ ہم ہیں گھٹیا, ہم کو اچھا کام کر ہی نہیں سکتے, تو اپنی خرابیوں کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں, تمہارا خیال غلط ہے کہ انسان گھٹیا ہے, گناہوں کی پوٹ ہے, برائیوں کی جڑ ہے. نہیں, ہمارے ان بندوں کو دیکھو کتنے اعلیٰ تھے, کس چیز نے اعلیٰ بنایا, اللہ سے تعلق جوڑنے نے ان کو اعلیٰ کر دیا. انہوں نے معاشرے کا پریشر اٹھایا تو دیکھو کیسے ہیرے بنے. یہ پریشر ہی تو ہے جو کوئلے اور ہیرے کے اندر فرق کر دیتا ہے, دونوں کاربن ہیں. کوئلہ کیا ہے, پریشر نہیں ہوتا اس کے اوپر تو وہ کوئلہ رہ جاتا ہے, ہیرا جو ہے وہ ہزاروں ہزاروں سال انڈر پریشر رہتا ہے تو وہ ہیرا بن کے نکلتا ہے. اور پھر اس کی چمک دمک میں اضافہ کیسے ہوتا ہے جب کٹس لگتے ہیں اس کے اوپر. مومن کی یہی شان ہے, مومن بڑا پریشر اٹھا کے بڑا قیمتی ہو جاتا ہے اپنے رب کی نظر میں. ہر آزمائش اس کی خوبصورتی ہی میں اضافہ کرتی ہے, ایک نیا کٹ, ایک نیا ڈائمینشن, قیمتی سے قیمتی ہو جاتا ہے. تو جو چاہے اتنا قیمتی ہونا, طریقہ بتا دیا کہ اسفل سافلین سے بچنے کا طریقہ یہ ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ علیہ اللہ بھی احکم الحاکمین, کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ ہم کہیں بلا وانا ذالک من الشاہدین. ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ دیکھیں دنیا تو محدود ہے نا, اگر اللہ ہمیں یہاں نیکیوں کا صلہ دے تو کیسے دے؟ اللہ کی دین لامحدود ہے, اللہ کی دین اس فانی محدود لمیٹڈ دنیا میں سما نہیں سکتی. تصور کیجئے کہ آپ نے ایک جوڑا اللہ کے نام پر دیا, 700 جوڑے آ گئے. آپ نے ایک روٹی اللہ کے نام پر کھلائی, 700 روٹیاں آ گئیں. ایک کلو گوشت دیا, 700 کلو گوشت آ گیا. تو کہاں رکھیں گے, ہم تو سمیٹ نہیں سکتے. انسان چونکہ محدود ہے اور اس کی لمیٹیشنز ہیں, تو لمیٹڈ دنیا کے اندر وہ عمل کر رہا ہے. یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اور آخرت جو ان لمیٹڈ ہے, لا محدود ہے, وہاں اللہ کی لا محدود دین وہ سمیٹے گا. تو الٹا بھی تو ہو سکتا تھا کہ دنیا میں اللہ تم کو نعمتیں دے دے, پھر آخرت میں لا محدود تم کو عمل کرنا ہوگا, تو ہم کر نہ پاتے, ہم کمزور ہیں. بڑا اس کا کرم, بڑی مہربانی کہ اس نے یہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا, اور ایسا اجر اس کا ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا. سورۃ العلق مکی سورت ہے. اس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی, اور یہ سلسلہ 6 مہینے جاری رہا. آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے, اس دوران آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف رہتے کہ ایک رات جبریل علیہ السلام تشریف لائے, آپ کو دبایا اور کہا اقرا, پڑھ. آپ نے فرمایا ما انا بقاری, میں نہیں پڑھ سکتا. 3 دفعہ اسی طرح ہوا. اس کے بعد آپ کو دبا کر جبریل علیہ السلام نے چھوڑا, اور سورہ علق کی یہ ابتدائی 5 آیات آپ پر نازل ہوئیں. ذرا ہم ان کی تلاوت سنتے ہیں.
اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
Read, in the name of your Lord who creates man from a clot of blood. Read, and your Lord is most generous, who teaches by the pen, teaches man that which he knew not.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الانسان من علق. پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے کہ پیدا کیا, جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. اقرأ, پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے, جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا, انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا. پہلی وحی کا پہلا لفظ پڑھیے, ریڈ. مسلمان اور جاہل, یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان جاہل ہو, اگنورنٹ ہو. پڑھانے والا تو استاد ہوتا ہے. پڑھنا کیسے ہے؟ رب کے نام سے. علم کو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے. لا خدا علم, سیکولر ایجوکیشن, اس سے زیادہ تباہ کن چیز اور کوئی نہیں ہے. علم اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, فائدہ مند ہوتا ہے. جب اللہ کے نام سے کٹ جاتا ہے, مانسٹر ہو جاتا ہے, فساد کا ذریعہ بنتا ہے. اور علم سکھانے والے استاد ہوتے ہیں. استاد کا اللہ سے جڑا ہونا نہایت ضروری ہے. اگر استاد میں خدا خوفی ہے اور اس میں تقویٰ ہے اور وہ اپنے رب سے جڑا ہوا ہے, وہ ہر سبجیکٹ کو ایسے پڑھائے گا کہ اس کو اللہ سے جوڑ دے گا. اور اگر استاد اللہ سے بے بہرا ہے, اللہ کی عظمت سے واقف نہیں ہے, اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے, قرآن کا پڑھنے والا نہیں ہے, تو وہ اسلامیات بھی وہ استاد پڑھائے گا تو کوئی اسپرٹ, کوئی روح اسلام کی اسٹوڈینٹس تک نہیں پہنچا سکے گا. تو لہٰذا استاد کا بہت ضروری ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہو, قرآن پر عمل کرنے والا ہو. کوئی سبجیکٹ پڑھائے دنیا کا, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, میتھ, اسلامیات, کوئی بھی, اللہ کی عظمت روشناس کرا دے گا بچوں کے دماغوں کے اندر. مورل ایتھکس ان کو سکھا دے گا ہر علم کے ساتھ. اور دوسرا ذکر آ رہا ہے خلق. اللہ تخلیق کرتا ہے اور ماں پیدا کرتی ہے، اگر مائیں اللہ سے جڑی ہوئی نہیں ہیں تو وہ اولاد کے اندر کبھی خدا خوفی نہیں ڈال سکتی۔ جیسے بنجر زمین سے کھیتی نہیں اگتی، اس طرح جاہل گود سے عالم نہیں پیدا ہوتے۔ نافرمان ماؤں کی اولادیں اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتی، کم ہوتا ہے، بہت کم، ویری ریئر، کبھی نہ کبھی تو ہوتا ہے، عام طور پہ نہیں۔ تو مائیں اپنی ذمہ داری محسوس کر لیں، تعلیم الامی تعلیم الامتی، ماں کو تعلیم دینا ایک پوری امت کو تعلیم دینے کے برابر ہے۔ ہمارا کام صرف اپنے بچوں کو کھلانا پلانا اور ڈریس اپ کر دینا اور اسکولز میں ایڈمیشن کرا دینا نہیں ہے، وہ کوئی جانور نہیں ہے کہ یہاں چر چک کے ختم ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کل ان کو جا کر۔ ان کی روحانی گروتھ بھی میرا اور آپ کا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا بندہ بنانا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر ہمیں خود ہی نہیں پتا تو کیسے بتائیں گے؟ کل، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغى، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، آئی ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو، میں جو مرضی کرتا رہوں، کوئی پکڑ نہیں آتی، میں مانوں اللہ کی بات نہ مانوں، دنیا میں تو ماننے والے نہ ماننے والے ایک جیسا کھاتے پیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ بے نیاز کیوں ہے، یہ رویہ کیوں ہے؟ لا علم ہونے کی وجہ سے، اللہ کا علم نہیں اس کو۔ ایک تو ہوتی ہے نا سمپل اگنورنس، ایک ہوتی ہے جہالت، کہ انسان کو پتا ہو کہ مجھے نہیں پتا، آئی نو دیٹ آئی ڈونٹ نو۔ اس کا تو پھر بھی علاج ہے کہ انسان آ کر اور علم حاصل کر لے، دین کا، قرآن پڑھ لے۔ ایک ہوتی ہے کمپاؤنڈ اگنورنس، آئی ڈونٹ نو دیٹ آئی ڈونٹ نو، مجھے پتا ہی نہیں کہ مجھے نہیں پتا، تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اور اس میں آج مسلمانوں کی اکثریت بیٹھی ہے، ان کو پتا ہی نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، اس کی اہمیت کا یہ احساس نہیں، لہٰذا وہ کیا ہے، سرکشی پر، طغیانی پر آمادہ ہیں۔ ان الی ربک الرجعا، یقیناً تیرے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے، اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ ارائیت ان کذب و تولا، تمہارا کیا خیال ہے، اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں نہیں جانتا نا، کمپاؤنڈ اگنورنس میں ہے۔ لا خدا علم کا یہ لازمی نتیجہ نکلے گا کہ اللہ کی اطاعت سے دوسروں کو روکیں گے۔ آج کل چونکہ اسکولس کے اندر ہے ہی سیکولر ایجوکیشن، وہیں سے پڑھ پڑھ کے ہم نکل رہے ہیں، تو آج اگر کوئی بیوی دین پر چلنا چاہتی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ اس کا شوہر بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، سب سے پہلے وہی روکتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو اس گاڈ لیس ایجوکیشن کے بجائے اللہ سے جڑی ہوئی تعلیم دینے کا انتظام کرنا ہوگا، ایجوکیشن کو اسلامائز کرنا ہوگا۔ کلا، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ تو مخالفتوں کے جواب میں، پریشر میں آ کر ٹوٹنے کی بات نہیں ہے، جتنا پریشر بڑھے اتنا اللہ کے آگے زیادہ جھک جاؤ، پھر دیکھو اللہ کیسی مدد کرے گا۔ سورۃ القدر مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شب قدریں شروع ہو گئی ہیں، رمضان میں یہ راتیں آتی ہیں، طاق راتوں کے اندر یا رمضان کے آخری عشرے میں ان کو تلاش کرنا ہے۔ شب قدر کی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ شب قدروں کی عبادت، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنا، قرآن پڑھنا، دعائیں مانگنا اور کثرت سے استغفار۔ سورۃ البینہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ الگ ہونے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح بیان آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں, اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکات دیں, یہی نہایت درست دین ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ, یہ بدترین خلائق ہیں, سب سے برے لوگ ہیں. کس کو کہا گیا ہے؟ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا. کس چیز کا کفر کیا؟ اللہ کو تو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, فرشتوں کو مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں, تو پھر کافر کیسے ہو گئے؟ تو ایمان تو نام ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا ہے. جس نے آپ کو نہ مانا اس کو قرآن کافر کہہ رہا ہے. ججمنٹل ہونے کی بات نہیں, ہمارا اپنا فیصلہ نہیں ہے, اللہ جو جج ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں. ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ میں ان میں شامل کر دے. اب یہ ملا کیسے, اللہ کی رضا ملتی کیسے ہے؟ فرمایا ذالک لمن خشی ربہ, یہ کچھ اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی جنتیوں سے پوچھیں گے تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں اتنی نعمتیں ملی ہیں ہم خوش کیوں نہ ہوں. پھر ارشاد ہوگا میں تم کو اس سے افضل چیز نہ دوں. وہ کہیں گے وہ کیا چیز ہے جو جنت کی نعمتوں سے افضل ہے؟ ارشاد ہوگا میں تم کو اب اپنی دائمی رضا مندی کا تحفہ دیتا ہوں, اس کے بعد اب میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا. اللہ میں اس خوشخبری کو وصول کرنے والا بنائے اور اس کے لیے عمل کا راستہ ہمیں دکھا دے. سورۃ الزلزال کچھ کا خیال ہے مکی ہے, کچھ کا خیال ہے مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارها, اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا زمین سے بچ کر رہنا کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے, خواہ اچھا ہو یا برا. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں نا, قیامت کے دن یہ حصہ گواہی دے گا کہ انہوں نے یہاں بیٹھ کے اللہ تیرا کلام سنا تھا. آپ گاڑی میں جا رہی ہیں, ٹریول کر رہی ہیں, آپ تسبیح پڑھ رہی ہیں, قیامت کے دن وہ پورا راستہ گواہی دے گا کہ اللہ یہاں صرف تیری بندی گزری تھی, تیری تعریف کرتے ہوئے گزری تھی. اور غیبت کرتے ہوئے گزریں گے وہ پورا راستہ گواہی دے گا کہ پورے راستے غیبت کرتے ہوئے, جھوٹ بولتے ہوئے یا معصیت کا کام کرتے ہوئے یہاں سے گزرے تھے. تو یہ زمین بڑی چیز ہے, بہت بڑا سپائے, بڑا جاسوس. یومئذ تحدث اخبارها, اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی. بأن ربك اوحى لها, کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. کیا پتا چلا؟ موٹی موٹی چیزوں کا حساب نہیں ہونا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی. ذرہ کہتے ہیں چونٹی کے انڈے کو یا ایٹم کو. ایٹم تو اس وقت ڈسکور نہیں ہوا تھا نا, آج ٹرانسلیشن کرتے ہیں ایٹمز ویٹ آف گڈ, ایٹمز ویٹ آف ایول. تو وقت کا ذرہ کیا ہے؟ سیکنڈ, اب تو وہ نینو سیکنڈ کہتے ہیں. اور پیسے کا ذرہ کیا ہے؟ ایک پیسہ ایک پائی. اور توانائی کا ذرہ کیا ہے؟ تھوڑی سی محنت مشقت. ایک ایک چیز کا حساب لے لیا جائے گا, صرف نماز روزے کا نہیں, پوری زندگی میں کیا کب کیسے کیا, خوشی غم کیسے منائے, کہاں کس چیز پہ کیوں خرچ کیا, دکھاوے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے, سنت کو مانتے ہوئے یا رسم کو مانتے ہوئے, سب کا حساب ہو جائے گا. سورۃ العادیات مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنے ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ ایک جانور کی وفاداری کا حال اپنے مالک کے ساتھ، ہانپ جاتا ہے، تھکا دیتا ہے، اپنی طاقت کا آخری قطرہ نچوڑ دیتا ہے مالک کی وفاداری کے لیے، مالک کی ایڑی کا اشارہ سمجھتا ہے، جان نچھاور کر دیتا ہے۔ کیا کر رہا ہے مالک؟ تھوڑا چارہ ہی تو دے رہا ہے۔ تو یہ تو جانوروں کا حال ہے، اور انسان کا کیا حال ہے اپنے رب کے ساتھ؟ ان الانسان لربہ لکنود۔ حقیقت یہ کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، محنت ہی نہیں کرتا رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام ہی نہیں سمجھتا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال اور دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ اس میں ہانپ رہا ہے، اس کو معبود بنایا، اس میں اپنی طاقت کا آخری قطرہ نچوڑ دیا کمانے میں۔ ہانپ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں دنیا کماتے کماتے، لیکن افسوس کیا ہے، ملتی اتنی ہی ہے جتنی تقدیر میں لکھی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور وہ آخرت جو خود کمانے کی چیز ہے، اس کے بارے میں توجہ نہیں کرتے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ دفن ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو راز ہیں اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورۃ القاریہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہم اجرنا من النار۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی مت چھوڑیں۔ آلموسٹ وہ نیکی جو نہیں کی تھی ہم نے، آلموسٹ نہیں کی تھی اور پھر کر لی، کیا پتہ وہی کوئی پلڑا چکا دے قیامت کے دن۔ اور چھوٹی سے چھوٹی برائی کو چھوٹا نہ سمجھیں، تقریباً جنت میں چلے گئے ہو سکتا ہے۔ ایک وہ چھوٹی سی برائی آئی اور پلڑا جو ہے وہ جھک گیا دوسری طرف، اور جہنم کا انسان مستحق ہو گیا۔ سورۃ التکاثر مکی سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبروں تک پہنچ گئے، غافل ہو گئے آخرت سے، لیونگ سٹینڈرڈ بلند کرنے میں ایسے کھو گئے، کارپوریٹ لیڈر اور سوشل لیڈر چڑھتے چڑھتے بھول ہی گئے کہ جنت کے اعلیٰ درجے بھی حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ یہ تمنا بھی نکل گئی، دعاؤں کا حصہ بھی نہ رہا اب تو یہ۔ یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ گئے، یہ بھی کسی نے اس کا کہا ہے کہ لیونگ سٹینڈرڈ کے کمپٹیشن میں ایسے تم لگے کہ اب قبروں پر بھی فخر کرنے لگے، کس کا مردہ کہاں دفن ہے، میوہ شاہ میں ہے تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اور پی سی ایچ ایس یا ڈیفینس کے قبرستان میں دفن ہے تو اعلیٰ ہو گیا۔ یہاں تک تمہارا حال ہو گیا غفلت کا۔ قبر والے کا حال، اس سے عبرت نہیں لیتے؟ قبروں کو سجاتے ہو اوپر سے لاکھ ماربل تھوپ دیں، جو مرضی کر دیں، کیا ہوگا؟ قبر والے کو تو آرام نہیں ہوگا، وہ تو جو اپنے عمل لے کر چلا گیا وہی اس کو آرام پہنچائیں گے۔ تو دکھاوے کی دوڑ، یہ ریٹ ریس، یہاں تک تم کو اس نے گرا دیا کہ تم قبروں میں بھی اب کمپٹیشن کرنے لگ گئے۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ کسی کا قول ہے کہ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا۔ کم ہو اور کفایت کر جائے وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ زیادہ ہو اور غفلت میں ڈال دے۔ تو اللہ سے خیر مانگے کہ اللہ میری ضرورتیں پورے ہو جائیں، برکت والا پیسہ دے، پیسے کو مقصد نہ بنائیں۔ سورۃ العصر مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم, تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی قسم. اور دیکھیں کتنی تیزی سے گزرتا ہے. ابھی لگتا ہے کہ ابھی 1 اکتوبر تہوار آئے تھے, پورا مہینہ گزر گیا اور کہاں گیا پتہ نہیں چلا. زمانے کی قسم, انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. یعنی 4 چیزوں کا ذکر ہے نجات کے لیے. اگر نقصان سے نجات پانی ہے, 4 لازم اور ملزوم ہیں. ایک کو بھی اگر نہ کیا نجات نہیں ہوگی. 5% ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے. نیک عمل بھی کرنا ہے. وقت تو دیکھیے گزر ہی جاتا ہے نا, سبھی کا مہینہ گزر گیا. کسی نے اس میں بہت ڈھیر نیک کام کر لیے, آخرت کما لی, کسی نے روٹین کے کام کرنے میں وقت گزار دیا. تو اللہ وقت میں برکت بھی دے دیتا ہے اگر انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے. تو ایمان کے لیے اور عمل صالح کے لیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیحت کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کو پھر صبر کی وصیحت کرنے کے لیے یہاں پر ہم سے کہا جا رہا ہے. سورۃ الہمزہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزہ لمزہ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے. یعنی سامنے تانے دیتا ہے, پیچھے غیبت کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے تانا دینے والے, برائیاں کرنے والے, چغلیاں کرنے والے, بے گناہ لوگوں پر الزام لگانے والے. یحشرہم اللہ فی وجوہ الکلاب. قیامت کے دن اللہ ان کو کتوں کی شکل میں اٹھائے گا. جب کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہوتی نا زندگی کے اندر, تو پھر موضوعات یہی ہوتے ہیں, تیری میری تیری میری, اس کی بات اس کی بات. ایک دفعہ قرآن سے جڑ جائے بات کرنے کی فرصت نہیں رہتی. ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددہ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے. جس نے کہ مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا, وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. ہرگز نہیں, وہ شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ. اور تم کیا جانو کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ. نار اللہ الموقدہ. اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی. التی تطلع علی الافئدہ. جو دلوں تک پہنچے گی, وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ. اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. جیسے اون کی آگ ہوتی ہے نا, کہ کوئی ہیٹ جو ہے وہ ڈسپیٹ بھی نہ ہو, کوئی گرمی باہر بھی نہ نکلے, اندر ڈال کر جہنم میں اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار. سورت الفیل مکی سورت ہے. واقعہ اس کا مشہور اور معروف ہے. یمن کا بادشاہ ابراہ, اس نے مکے پر چڑھائی کا ارادہ کیا. 60,000 کی فوج اور تقریباً کوئی 18-20 ہاتھی لے کر وہ روانہ ہوا. اور اس نے چاہا کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی. یہ 570 عیسوی کا واقعہ ہے, 570 AD کا. اور اس واقعے کے 50 دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اسی لیے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے, ہاتھی کا سال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو عکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے, پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. اب یہ کیوں کیا اللہ نے؟ لیلا فی قریش, تاکہ قریش مانوس ہوں, یعنی قریش کے دل اپنے رب کی طرف مائل ہوں. سورۃ قریش مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. چونکہ قریش مانوس ہوئے. پیچھے سے اگر جوڑیں تو اس واقعے سے جوڑتے ہیں, اور آگے کے مضمون سے اگر جوڑیں تو چونکہ قریش مانوس ہوئے, یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس. اللہ تعالیٰ نے قریش کی حالت بہت اچھی کر دی تھی, خوب ان کی تجارت چمک رہی تھی. گرمی اور جاڑے کے سفروں سے مراد یہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں قریش کے تجارتی قافلے جو ہوتے تھے وہ شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے, کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے تھے اور جاڑے کے زمانے میں یمن کی طرف جاتے تھے اور بہت ان کی تجارت اچھی ہو رہی تھی. تقاضا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. لہٰذا ان کو چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا. لیکن جب معاشی خوشحالی آ گئی تو اب وہ کنجوس ہو گئے. اس کا یہاں ذکر ہے. سورت الماعون مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین. تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں, جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. سورۃ الکوثر مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. بس آپ اپنے رب ہی کے نام کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو مشرکین نے خوش ہو کر کہا کہ محمد کی تو جڑ کٹ گئی. اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی کہ اللہ نے تو آپ کو بہت زیادہ قیمتی اور اعلیٰ ترین چیز دی ہے, آپ کے دشمن ہیں جو کہ بے نام و نشان ہو جائیں گے. حوض کوثر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. آپ نے فرمایا ایک اور حدیث میں, خبردار رہو میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. پھر آپ نے فرمایا, ولا تسودوا وجهي. دیکھو میرا منہ کالا مت کرانا, ایسے کام کر کے مت آنا کہ جو پھر قابل قبول نہ ہو. فرمائے, اس وقت میرا منہ کالا مت کروانا, خبردار رہو کچھ لوگوں کو میں چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے. میں کہوں گا, اے پروردگار یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. وہ فرمائے گا, تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے نرالے کام شروع کر دیے تھے, یعنی الگ الگ معیار بنا کر خود ساختہ نیکیاں شروع کر دی تھیں. سورۃ الکافرون مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون. کہہ دیجئے, اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں, اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. لکم دینکم, تمہارے لیے تمہارا دین, ولی دینی, اور میرے لیے میرا دین. یعنی کفر اور اسلام یہ مل نہیں سکتے, یہ دو الگ چیزیں ہیں, جیسے کہ پانی اور تیل نہیں مل سکتا. کفر اور اسلام میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. سورۃ النصر مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اسے مغفرت کی دعا مانگو, بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے. یہ فتح کے خوشی کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ فتح ملے تو اترانا نہیں, فخر نہیں کرنا, بلکہ اللہ کا فضل ہے کہ فتح ملی, تو جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو اس پر استغفار کرنا چاہیے. ان آیات کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے, سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. سورۃ اللہب مکی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا. یہ اسی کے الفاظ جو دہرائے گئے ہیں یہاں پر. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب بھی موجود تھا مکے میں. اس نے دعوت سن کر کہا, تبلک علی ہذا جماعتنا, محمد تو برباد ہو, نعوذ باللہ, یہ میسج دینے کے لیے, پیغام دینے کے لیے, اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا, تو برباد ہو جا. خود برباد ہو گیا. بدر کے بعد اس کے جسم پر پھوڑے نکلے اور اسی تکلیف دہ بیماری میں وہ مر گیا. تو اس سورت کے نازل ہونے کے 12 یا 13 سال کے بعد یہ پیشن گوئی جو ہے یہ پوری ہوئی اور اس کو توفیق نہ ہوئی اسلام کی. ما اغنى عنه ماله وما كسب. اور اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونچ کی رسی ہوگی۔ سورۃ الاخلاص مکی سورت ہے۔ اس سورت کو ایک تہائی قرآن کے برابر کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ ہے، کہو وہ اللہ ہے، یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں سورتوں کو ملا کر معوذتین کہا جاتا ہے، دو پناہ دینے والی سورتیں۔ جو ان کو پڑھ لے تو جادو ٹونا، نظر بد، حاسد کے نقصان، ان تمام نقصانات سے وہ بچ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا جو انسان کو جسمانی طور پر نقصان پہنچاتی ہیں، اس کے لیے انسان دوا کر لے تو کچھ بیماریاں، کچھ نقصانات دوا کے ذریعے سے دور ہوتے ہیں، اور کچھ بیماریاں، کچھ نقصانات دعا کے ذریعے سے دور ہوتے ہیں۔ نظر ٹوک ہم دوا سے علاج نہیں کر سکتے، اللہ کی پناہ لینی ہے، دعا کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو اختتام ہوا قرآن کا، اللہ کی پناہ کے اللہ، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم کو قرآن تک آنے نہیں دیتی۔ قرآن پڑھتے ہیں، داعیہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، لیکن پھر وہ شیطان آ جاتا ہے، پھر وہ غافل کر دیتا ہے، کہاں سے کہاں بھٹکا کر لے جاتا ہے۔ قرآن کا سفر ایسا سفر ہے جو کہ ختم نہیں ہوتا۔ جب انسان سورہ ناس پڑھے تو پھر دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ ہم پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تو ڈھیر برکتیں، ڈھیر رحمتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مبارک ساتھیوں اور ان کے مبارک گھر والوں پر نازل فرما، جن کی قربانیوں اور کوششوں اور محنتوں سے آج یہ تیرا کلام ہم تک پہنچا۔ اللہ ورنہ ہم تو اس سے محروم رہ جاتے۔ اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا جنہوں نے اس قرآن کو ہم تک پہنچانے میں کوششیں کی ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همن الا فرجته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الله ہر کام کا انجام تو ہمارا بہترین کر دے اور اللہ تو ہم کو دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے. اللہ جو دین کا اس وقت حال ہے اور جو اسلام کی رسوائی ہے اللہ ہم سے بڑھ کر تو جانتا ہے. اللہ تو ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اپنے دین کو اس کا مقام دے سکیں. اللہ تو ہمیں دین کا مددگار بنا دے, نحنو انصار اللہ کا جذبہ ہم میں پیدا کر دے رب. اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اسلام کو اس کا مقام دلا سکیں. اللہ ہم اس بے عزتی کی چادر کو, اس ذلت کے داغ کو اسلام سے دھو سکیں. اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس اسلام کو وہ مقام دینے کی توفیق عطا فرما جس کا یہ لائق ہے. اللہ ہمیں وہ علم دے جس کے ذریعے سے ہم یہ کام کر سکیں. اللہم انا نسألک علما نافعا. اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نافع علم کا, وہ عملا متقبلا اور اس عمل کا جو قبول ہو جائے, ورزقا طیبا اور پاکیزہ رزق کا. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع. اللہ پناہ چاہتے ہیں تیری اس علم سے جو ہمیں بالکل نفع نہ دے, جو ہم کو تجھ سے دور کر دے. اللہ وہ جو ہماری آخرت برباد کر دے. اللہ ہمیں ایسا علم نہیں چاہیے. ومن نفس لا تشبع, اور ایسا نفس جو کبھی سیر نہ ہو. اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ. یا حیو یا قیوم وبرحمتک نستغیث. یا حیو یا قیوم, ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے فریاد کرتے ہیں. ربنا, اے ہمارے رب, لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا. اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. ربنا, اے ہمارے رب, ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ لاد جو ہم سے پہلوں پر تو نے رکھا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ رکھ جو ہم اٹھا نہ پائیں. واعف عنا, اللہ تو ہمارے ساتھ نرمی فرما. واغفر لنا, اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. ورحمنا, اللہ ہم پر رحم فرما. ورحمنا, اللہ ہم پر رحم فرما. انت مولانا, اللہ تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, اللہ ہمیں کفار پر تو نصرت عطا فرما. ربنا, اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے اسے ہدایت دے دی. اللہ تو نے ہمارے دل کھول دی اپنی کتاب کے لیے. اللہ ان پر مہر نہ لگے. اللہ ان کو کھول دے اپنے علم کے لیے. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور اپنے خاص خزانے سے ہم پر رحمت عطا فرما. ہمیں رحمت عطا کر. انک انت الوہاب, بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. یا غفار, یا رحمان, یا وہاب, یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے. ثبت قلوبنا علی دینک, ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے. یا حسیب, اے حساب لینے والے. یا جلیل, یا اللہ, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہ ہمارا آسان حساب لے. اللہ ہم تجھ سے تیرا انصاف نہیں مانگتے, اللہ ہم تجھ سے تیرا رحم مانگتے ہیں. اللہ اگر تو نے انصاف کر لیا تو ہم تو کہیں کے نہ رہیں گے. اللہ اگر ہم تیرے در سے دھتکار دیے گئے تو ہم کہاں جائیں گے. اللہ تو ہماری فریادیں سن لے. اللہ تو ہم کو اپنی رحمت کے دامن میں لے لے. ربنا, اے ہمارے رب, ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے بہت ظلم کیا اپنی جانوں پر. وإن لم تغفر لنا وترحمنا, اللہ اگر تو نے نہ معاف کیا اور تو نے نہ رحم کیا. لنکونن من الخاسرین, ہم تو خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. اللہ تیرا در چھوڑ کے ہم جائیں تو کہاں جائیں. اللہ اپنے گناہوں کا بھی ڈر ہے اور اللہ تیری رحمت کی بھی ہمیں امید ہے. اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو دھتکار نہ دے، اللہ ہماری بے عملی کی وجہ سے تو ہم سے رخ نہ پھیر لے، اللہ تو ہم پہ رحم فرما، ربنا اے ہمارے رب، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہماری شوہروں اور شوہروں کے لیے ان کی بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہم کو متقیوں کا امام بنا دے، اللہ ہم اپنی اولاد ایسی اٹھائیں کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، اللہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اللہ ہم اپنے والدین کا حق ادا کرنے والے بنے، اللہ ہم نے بہت دفعہ ان کی بات نہیں مانی، ان کو تنگ کیا، اللہ تو رحم فرمانے والا ہے، بہت محبت سے اللہ ہم نے اپنے بچے پالے ہیں، اللہ ان کو دوزخ کا ایندھن نہ بنا، اللہ ان کے اتنے نرم نرم نازک جسم ہیں، اللہ ہم ان کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اللہ ہم دنیا کی ہر تکلیف سے ان کو بچاتے ہیں، اللہ تو ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اللہ ان تنخو فرشتوں کے حوالے نہ کر جو ان کی چیخ پکار بھی نہیں سنیں گے، اللہ ہمیں سمجھ دے دے، اللہ ہمیں علم دے دے، اللہ ہمیں مخلص مائیں متقی مائیں بنا دے، اللہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دوزخ سے بچا لیں، اللہ ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ یہ ایسے کام نہ کریں جو ہمیں دوزخ میں ڈلوا دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے معبود، اللہ ہر نعمت تو نے دی ہے، اللہ ہدایت کی دولت بھی ہمیں دے دے، یا ارحم الراحمین یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہ ہم تو تیری رحمت کا حوالہ دے کے ہم تجھی سے فریاد کرتے ہیں، اللہ تجھ کو نہیں پکاریں گے تو ہم کہاں جائیں گے، رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین، یا اللہ درگزر فرما اور رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے ہم پہ رحم کیا تھا، اللہ ہم تو جھنجھلا بھی جاتے ہیں، اللہ ہم نہیں حق ادا کرتے ان کا، اللہ ہمیں والدین کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں والدین کی قدر و قیمت جاننے والا بنا دے، اللہ ہم بہترین سلوک کریں اپنے والدین سے، اللہ ان کی دعاؤں کا ہمیں مستحق بنا دے، اللہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو اور ہم اس کو تیرا فرما بردار بنا دیں، اللہ تمہارے سب رشتہ داروں پر رحم کر، اللہ جن کے دل نہیں کھلے ہدایت کے لیے، اللہ ہم نہیں کھول سکتے، اللہ تو ان کے دل کھول دے، اللہ تو اپنے آپ سے ان کو جوڑ لے، اللہ تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لے، اللہ وہ کہاں دوڑ رہے ہیں جہنم کی طرف، اللہ ان کو یہ نقصان دکھا دے، اللہ ان کو ایسا نافع علم سکھا دے کہ وہ اپنا نقصان سمجھ سکیں، اللہ ان کے دل اپنی طرف پھیر دے، اللہ دنیا کی حقیقت دکھا دے، اللہ کیا اس کی حقیقت ہے، اللہ ہمیں سمجھ دے دے، اللہ ہم تو اس دنیا کے پیچھے بھاگر وہ بھی نہ ملی اور آج کتنے ہم رسوائے ہیں، اللہ تو جانتا ہے، اللہ کیا سلوک ہے تیری کتاب کے ساتھ، اللہ کیا کیا جا رہا ہے تیری کتاب کے ساتھ، اللہ تو جانتا ہے، اللہ ہم مسلمانوں کی غیرت جگا دے، اللہ ہمیں سمجھ آ جائے، اللہ ہمیں شرمندگی سے نکال دی جس میں ہم مبتلا ہیں، اللہ ہمیں اسلام پہ فخر کے ساتھ چلنے والا بنا دے، اللہ جن تک ہم نے یہ دین نہیں پہنچایا، اللہ وہ قیامت کے دن ہمارا دامن نہ تھامے، اللہ وہ ہمارا غریبان نہ پکڑے کہ ہم نے دین نہیں پہنچایا، اللہ ہم میں اتنی ہمت اتنا ایمان پیدا کر دے کہ ہم خود عمل کریں، اللہ ہم خود سیکھیں، اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، اللہ تو تبارک الذی بیدہ الملک ہے، تیرے ہاتھ میں تو تمام خزانے ہیں، اللہ وقت بھی تو تیرا خزانہ ہے، اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر کے اور اس ذمہ داری کو بھی سمجھیں، اللہ تو نے ہمیں عقل دی، تو نے ہمیں سمجھ دی، تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، اللہ تو نے ہمیں گھروں میں اتنے آرام سے رکھا ہے معبود، اللہ ان کو ہماری قبر نہ بنانا، اللہ ان نعمتوں میں ہمیں دفن نہ کرنا، اللہ ان نعمتوں کو ہمارے لیے آزمائش مت بنا، اللہ جو تو نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اللہ ان سے ہم تیری محبت حاصل کریں، اللہ ہم نے ان کو خدا بنا لیا، تو گواہ ہے اس بات پہ، تو جانتے ہیں اللہ کہ ہم ان کو پوجنے لگ گئے ہیں، اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، اللہ ہمیں توحید پر لیا، اللہ ہمارے اندر ہمت پیدا کر دے، اللہ تو ہم پہ رحم فرما. اللہم اللہ ہم پناہ میں آتے ہیں اس چیز سے، نعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، کہ اللہ ہم تیری عظمت کی طرف سے جہالت میں رہ جائیں. ربنا زدنا علما، اللہ ہمارا علم بڑھا دے. اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، میں پتہ تو چلے کتنی قیمتی چیز ہے جس کی ہم نے ناقدری کی. اللہ ان نعمتوں کو تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں عطا فرما. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں نعمتوں کے زوال سے. وتحول عافیتک، اور تیری نعمت کے ٹل جانے سے. وفجاءت نقمتک، اور تیری اچانک ٹوٹ پڑنے والی سزا سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. وجمیع سخطک، اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے. اللہم انا نعوذ بک من جهد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر بلا سے کہ ہماری محنتیں ضائع ہو جائیں، ہم اس دنیا کو پوچھتے رہیں اور یہ ہمارے کام نہ آئے، اور بدبختی سے اور بری تقدیر سے اور دشمنوں کے ہنسنے سے. اللہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم رسوا ہوں، اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا. اللہ موت کے وقت ہماری مدد فرما. اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہ جب یہ جان جا رہی ہوگی موت کی ڈبکیوں موت کی بے ہوشیوں پر، اللہ تو ہمیں تھام لے، اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر. اللہم جعلنا من الذین یقال لہم، اللہ ان میں شامل کر لے جن سے کہا جائے گا یا ایتها النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی جان، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی. وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ میں اپنی جنت میں اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے. اللہم جعل حبک احب الاشیاء الینا وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندنا واقطع عنا حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ آلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ أَعْيُنَنَا مِن عِبَادَتِكَ، اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے، اور اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے، اور دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے. اللہ تو کر سکتا ہے معبود، ہم گناہوں میں انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں، اللہ تو نیکی کو ہماری انٹرٹینمنٹ بنا دے معبود. اللہ نیکیوں کا شوق پیدا کر دے، ہمارا سکون تو نیکیوں میں رکھ دے. اللہ تیرے ہاتھ میں ہر چیز کے خزانے ہیں، اللہ گناہوں کا شوق نکال دے ہمارے دل سے. اللہ ہمیں مزہ نہ آئے، ہمیں لطف نہ آئے، اللہ ہمارا مزہ ختم کر دے معصیت میں. اللہ اپنی کتاب سے جوڑ دے، اس کو ہمارے لیے تفریح کا اور مزے کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہم اس کو انجوائے کر کے پڑھیں، اللہ ہم خوشی دل کی رغبت اور آزاد سے اس کو پڑھیں. اللہ دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے، اور اللہ جب دنیا والوں کو تو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی بندگی میں رکھ دے. اللہ تو ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ تو ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے آگے چلے گئے، جو چلے گئے اپنی قبروں میں چلے گئے، اللہ جانا ہمیں بھی وہاں ہے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور اللہ جو چلے گئے ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ کھپٹ تو نہ رکھ. اللہ ہمارے دلوں کو شیشوں کی طرح آئینے کی طرح چمکا دے. اللہ ساری نفرتیں ساری شکایتیں اور رنج نکال دے معبود. اللہ ہم ان غموں میں الجھ کے تجھے بھول جاتے ہیں، ہم دکھی رہتے ہیں اور سب سے بڑے دکھ کو بھول جاتے ہیں. اللہ آخرت کو ہماری سب سے بڑی فکر بنا دے، دنیا کی فکریں ختم کر دے، آخرت کی نجات کو سب سے بڑا غم بنا دے اللہ، اور دنیا کے غموں سے ہمیں نجات دے دے. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم ہم تجھے تیری رحمت کا حوالہ دے کر ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں. یا ارحم الراحمین، یا سب سے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے. اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان پر رحم فرما. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم وعفو عنہم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وَأَبْدِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِمْ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِمْ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِمْ وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّةً وَأَعِذْهُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. اللہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے استغفار کرنے والے ہوں. اللہ جو ہماری بخشش کی دعائیں مانگے. اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اللہ تو ہم سب کا یہاں آنا قرآن سننا قبول فرما لے. ارحم الراحمین. اللہ ہمارے گناہ بخش دے. ہم کتنے خطا کار ہیں اللہ. کیا منہ سے نکلا کیا نہیں نکلا اللہ تو جانتا ہے. اللہ جو غلطی ہو جو کوتاہی ہو گئی ہو جو کسی کا دل دکھ گیا ہو اللہ معاف فرما دے. اللہ انجانے میں جو غلطی ہو تو بخشنے والا ہے. اللہ ہماری تو ٹوٹی پوٹی کوششیں ہیں. اللہ تو جانتا ہم کتنے کمزور انسان ہیں. اللہ ہم تیری کتاب کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ ہم ٹوٹی پوٹی کوشش معبود. اللہ تو ہی تھامنے والا ہے. اللہ تجھ سے ہم درخواست کرتے ہیں ہمارے دلوں میں شوق کی شمع جلائے رکھ. اللہ ہمارا شوق نہ ختم ہو. اللہ ہم میں توانائی پیدا کر دے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ آخری دم تک لگے رہیں معبود. اللہ آخری سانس تک ہم تیرے کتاب کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ آخری عمل ہمارا بہترین عمل ہو. اللہ تو نے ہم سے کہا ہے کہ دیکھو ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. اللہ ہم فرما برداری کی موت چاہتے ہیں. اللہ ہم تو اسے مہلت چاہتے ہیں جب تک تیرے فرما بردار نہ ہو ہمیں موت نہ آئے. اللہ ہماری اولاد کو موت نہ آئے جب تک وہ تیری فرما بردار نہ ہو. اللہ ہمارے بہن بھائی ہمارے والدین ہمارے رشتے دار اللہ کسی کو تو دنیا سے نہ اٹھا جب وہ معصیت کی حالت میں ہو. اللہ ہم تجھ سے مہلت مانگتے ہیں. اللہ ہمیں مہلت عطا فرما دے. اللہ ہم سب کا یہاں آنا قرآن سننا قبول فرما لے. یا ارحم الراحمین. اللہ جتنے لوگوں نے اس مجلس کو سجانے کے لیے اس کا اہتمام کیا جو پیسہ خرچ کیا جو ایفرٹ کیا جو آئے یہاں پر جو لوگوں کو لے کر آئے اللہ تو ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما. یہاں کا آنا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تو وہ سانسیں بھی گن رہا ہے وہ قدم بھی گنتا ہے وہ سیکنڈ تو نے گن لیے جو یہاں خرچ ہوئے اور جیسے راستے میں لگے. اللہ ہم نہیں حساب رکھ سکتے. اللہ ہمیں بہترین اجر دے ان سب چیزوں کا. اللہ اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے. اللہ راستے کی مشکلات آسان کر دے. اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارا ساتھی بنا دے. اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما. اللہ ہمیں جسمانی روحانی ذہنی اخلاقی بیماریوں سے بچا لے. اللہ ہم فخر کے ساتھ تیرے دین کو اپنا لیں. اللہ ان ہاتھوں میں اور اپنے دلوں کے اندر تیری کتاب کو اٹھا لیں. اللہ اپنی بہترین توانائیاں ہم تیرے لیے لگائیں. ہم تجھ سے صلے کی امید رکھتے ہیں. اللہ ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا. اللہ تو ہم سے قبول کر لے. اللہ قابلیت پہ کوئی فخر نہیں کوئی قابلیت نہیں اللہ قبولیت کی فکر ہے. اللہ تو جانتا ہے تو نے کس میں کیا صلاحیت رکھی ہے. اللہ تو حساب اسی سے لے گا. اللہ تو ہم سے قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وتب علینا وتب علینا وتب علینا. اللہ تو ہم پہ مہربان ہو جا. اللہ تو ہم پر مہربان ہو جا. اللہ ہم تو سے تیرا انصاف نہیں تیری رحمت مانگتے ہیں. اللہ اگر تو نے حساب ہم سے لے لیا تو ہم تو مارے گئے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ ہم سے آسان حساب لینا. اللہ قیامت کی رسوائی سے ہمیں بچا لے. اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اللہ جنت الفردوس ہم مانگتے ہیں تجھ سے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. اللہ تو جو خیر ہماری طرف نازل کا ہم اس کے محتاج ہیں. اللہ ہماری اولاد کو بہترین جوڑے عطا فرما. ہماری بیٹیوں کے لیے بہترین شوہر ہمارے بیٹوں کے لیے بہترین بیویاں اللہ جو دین میں مددگار ہوں. اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے ہماری اولاد سے دین اور دنیا میں. ربنا تقبل منا. قبول فرما لے معبود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. اللہ کتنی دعائیں اور دل میں ہیں. تو قبول فرما لے. آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے اور آپ بھی ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ بس دین کا کام کرواتا رہے. دنیا کے تو ہم کرتے ہی ہیں نا, دین کو اللہ ہمارا اپنا کاز بنا دے, ایسے جیسے پرسنل کام ہوتا ہے نا, ایسا اللہ تعالیٰ ایسی محبت پیدا کر دے. جو بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے, 19 جنوری 2006 سے انشاءاللہ ہم ایک کورس شروع کر رہے ہیں, آپ کو اس کا پیمفلٹ مل جائے گا. ایک ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے اتنا کہ ہم خواتین کو اتنا پتہ چل جائے کہ ہمیں عام زندگی میں کیا کرنا ہے, روزمرہ زندگی میں ہم کیا کریں. کوئی ہم عالم نہیں بناتے کسی کو, نہ ہم عالم ہیں نہ عالم بناتے ہیں. صرف اتنا کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں اچھی بیوی, اچھی بیٹی, اچھی ماں اور اچھی بہو کیسے بنوں, میں اللہ کی اچھی بندی کیسے بنوں. یہ ایک حقیر سی کوشش ہے, کوشش آپ لوگ کیجئے, کچھ وقت اس کے لیے نکالیے, آئیے آ کے جوائن کیجئے. اللہ آپ کے وقت میں برکت دے اور آپ کے علم میں برکت دے, اور ہم سب کو جیسے اللہ نے یہاں اکٹھا کیا اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے. اسی طرح انگلش میں بھی ایک لیکچرز کا انتظام کیا گیا ہے, ہر جمعے کو ہوتے ہیں. انگلش میں اس لیے رکھا ہے کہ بہت سے بچے آج کل ہیں وہ اردو نہیں سمجھ پاتے, کچھ ایسے مرد بھی ہیں. تو پھر یہ ایک گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے ہر جمعے کو, 11 نومبر سے انشاءاللہ اس کی شروعات ہے. تو یہ آپ کو اس کا پیمفلٹ بھی دے دیا جائے گا. ایک اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ باہر نکلتے ہوئے ذرا آپ آہستہ سے اور نظم کے ساتھ لائن بنا کر نکلیں, تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے یا تکلیف نہ ہو, اس لیے کہ بزرگ خواتین بھی کچھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے اللہ کرے کہ ملنا ہوتا رہے اور ملاقات ہوتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.